ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا،
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہوگا وہ موضوع ہے عاشق اکبر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ عزوجل ان کے فضائل بھی ہوں گے، کمالات بھی ہوں گے، ان کے اوصاف بھی ہوں گے، ان کی سیرت کے مختلف گوشے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفعے کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، بڑا ہی پیارا موضوع ہے، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے مہروز بھائی
جی،
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سٹیٹس ہے
جی،
جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو عہدہ ہے، یہ انتہائی نمایاں ہے۔
بالکل،
یعنی آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام
خطبوں میں خطیب جو ہیں، خطبوں میں خطیب جمعے میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کیا
سبحان اللہ، آپ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہیں
جی،
اتنا بڑا مقام ہے، مسلمانوں کے خلیفہ اول بلا فصن ہیں، جن کی خلافت پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اجماع فرمایا۔ یہاں پر غور کریں، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور کے حکم پر امامت فرمائی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، اور یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں جہاں وہ امامت فرمائی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر این یصلی بالناس، ابو بکر کو جو ہے وہ حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں،
ظاہری حیات طیبہ میں،
جی ظاہری حیات طیبہ میں حضور موجود ہیں، اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کر رہے ہیں۔ یہ سارا سٹیٹس مہروز بھائی، یہ سارے فضائل، یہ سارے کمالات، یہ ساری برکات، یہ ساری رفعت، یہ ساری شان ہونے کے باوجود اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، تو ان کی زندگی سے ایسے رہنما اصول انسان کو ملتے ہیں کہ جو اگر اپنی زندگی کے اندر انسان نافذ کر لے تو کامیابی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا، بلکہ کامیابی اس کے قدم آ کر چونے لگ جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہے عبادت کو دیکھیں، چاہے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھیں، چاہے آپ کے کردار کو دیکھیں، یہ سارے کا سارا واضح اور نمایاں نظر آتا ہے، جو ایک بات کا غماز ہے کہ جتنا انسان کا سٹیٹس اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی گفتار میں بھی عمدگی آنی چاہیے۔
سلمان بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل الحمدللہ بچپن سے سن رہے ہیں
جی،
اور اب یہ کیفیت دعوت اسلامی کی برکت سے کہ ہم کچھ بیان بھی کرتے ہیں
الحمدللہ۔
میں اپنے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ تو صدیقیت ہی ہے
جی،
صدیق اکبر ہیں، آپ کی صداقت جو ہے وہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ آپ کے نام کا حصہ، بلکہ گویا کہ آپ کے نام ہی کی جگہ لے لی ہے اس نے۔ لیکن اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کو دیکھیں، قبل اسلام اور بعد اسلام ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک چیز ایسی ہے جو ہر دور میں ان کی شخصیت میں نظر آئے گی اور وہ ترقی پاتی ہی رہی ہے، بڑھتی ہی رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا حلم اور بردباری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم اور بردباری بہت ممتاز ہے، اور خود حدیث پاک میں آیا کہ آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے، ان کا نام حلیم ہے۔ تو حلم اور بردباری ایک ایسا ان کا وصف ہے کہ جس کی برکت سے انہیں دیگر بہت سارے کمالات بھی ملے، انعامات بھی ملے، اور امت میں جو ان کا مرتبہ ہے اس کے اندر بھی ممتاز چیز جو ہے وہ حلم اور بردباری ہے۔ اور میں ان کی زندگی کے اس پہلو سے ایک چیز یہ سیکھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، ٹھنڈے مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں، تو پھر آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں دوڑتی چلی آئیں گی۔ یعنی نرمی اور تحمل گویا کہ ایسا میگنیٹ ہے جو بہت ساری اچھی صفات کو آپ کے اندر لے آتا ہے، آپ کی ذات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا اور آپ کا عشق رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی بہت ممتاز ہے۔ پھر اگر ہم اس سینریو میں دیکھیں کہ انسان کو کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں سلمان بھائی، تو انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے،
صحیح،
اپنے والدین محبوب ہوتے ہیں،
صحیح،
اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو بڑی محبوب ہوتی ہے وہ مال محبوب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب موقع پڑا، جب ضرورت پڑی اور جیسی ضرورت پڑی، ان چیزوں کی قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی دی ہے کہ کوئی دوسرا وہ قربانی نہیں دے سکا۔ اور بھی بہت سارے آپ کے فضائل ہیں، اور آپ نے جیسے کہ کہا کہ واقعی افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ہیں، انبیاء کے بعد انسانوں میں جس کو شرف اور مرتبے اور بزرگی میں اعزاز حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ ایسی فضیلت، ایسی افضلیت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ان کی فضیلت کا قائل نہ ہو وہ مفتری ہے، اور جو مفتری جھوٹے کی سزا، تہمت لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے اس کو وہی سزا دینی چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، میں دکھائی دوں مدنی چینل کے ناظرین کو، مکتبۃ المدینہ نے، المدینۃ العلمیہ کی پیشکش ہے، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اردو زبان میں اتنی آسان، عام فہم اور مستند کتاب، یہ کم و بیش 700 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، آپ کے کردار کا، آپ کی حیات کا گویا کہ انسائیکلوپیڈیا ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ جی سلمان بھائی،
اس کے آپ کتاب کا ورق یا اول کھولیں، ٹائٹل کھولیں اس کا، نہیں نہیں شیر جلد جلد والے اوپر دیکھیں، کتنی کتابوں کا نچوڑ ہے؟
یہ 500 کتابوں کا نچوڑ
ہے۔
الحمدللہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک محتاط انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے، جب یہ 500 کتابوں سے لیا گیا، یہ 500 کتابیں بھی کوئی عام کتابیں نہیں ہوں گی، یہ بڑی مستند کتابیں ہوں گی،
جی
ایسی کتابیں ہوں گی کہ جو ایک مستند سمجھی جاتی،
جی
ہوں گی
ان کی۔ مہروز بھائی دیکھیں، یہ ایک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کاوش ہے، اور المدینۃ العلمیہ نے کیسا زبردست کام کیا ہے، جو مواد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کیسا اتھینٹیکیٹ جو ہے وہ مواد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ایک وصف جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا واضح ہے وہ ہے اتباع رسول، محبت رسول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ نے ہمیشہ آگے رکھا۔ مال کی باری آئی، وہاں پر دل میں مال کی محبت نہیں ہے بلکہ حضور کی محبت ہے۔ یوں ہی اگر آپ دیکھیں جان کی جو ہے وہ باری آئی، تو جان سے محبت نہیں ہے بلکہ حضور سے محبت ہے۔ اعلی حضرت فرما گئے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے مہروز بھائی ایک درس ہے سیرت صدیق اکبر میں، کہ ہمارے لیے سب سے مقدم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے۔
بالکل،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر، حضور کی خاطر ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ آپ نے جب اعلان کیا اسلام کا تو آپ کو کفار نے کس طریقے سے مارا، یہ بات تاریخ کے اندر موجود ہے۔
ایسا ہے سلمان بھائی، میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب ضرور لیں آپ، اور اگر صرف یہ واقعہ پڑھ لیں گے نا تو کتاب کی قیمت وصول ہو جائے۔ یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ صرف ایک یہ تشدد کا جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں بھیگ جائیں گی اور دل لرز اٹھیں گے کہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی،
خطرے میں پڑ گئی۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں مہروز بھائی، بندے پر جب تشدد ہوتا ہے تو وہ کراہتا ہے،
جی
جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ہم آج کل بندے کو فکر ہوتا ہے، کس کا فکر ہوگا، گھر بار کا فکر ہوگا، مال اسباب کا فکر ہوگا، ہاں بھائی وہ کیا بنا میرا، ڈاکٹروں نے کیا بتایا ہے، اس کی فکر ہوگی، آنکھ کھلتے ہی بندہ یہ بات کرے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تشدد، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی جب آپ کی آنکھ کھلی تو پہلی بات جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، حضور کی ذات بابرکات، یہ کیسی ذات ہے، یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ آج اب دیکھیں، میں مہروز بھائی بات کرتا ہوں پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی تشدد برداشت کرنے کے باوجود جب آپ آنکھ کھلے تو پھر آپ حضور کا جو ہے وہ نام نام اس میں گرامی لیں، حضور کے احوال دریافت فرمائیں، اور ہم جی اور ہم لوگ ہمیں سنتیں اپنانی ہیں، ہمیں کیا ہے یار فلاں دیکھو کیا بولے گا، ہمیں لوگ ذرا سے ذرا کیا بولیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ اتباع رسول سے یا سنتوں کو اپنانے سے کون سی چیز ہرڈر بنتی ہے، کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ کہیں پر بھی کہ آپ مدنی ماحول میں اگر آ جائیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں تو آپ پر جو ہے وہ آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، یا آپ کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہے فلاں کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا۔ یعنی ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے غلام ہیں کہ وہ تو حضور کی خاطر تشدد بھی برداشت کریں اور ہم حضور کی سنت اپنانے میں صرف کسی کی بات جو ہے برداشت نہ کر سکیں۔ تو یہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، امام کے فضائل، ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ شائع کی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو امام کے فضائل کتاب جب تیار ہو رہی تھی تو اس میں ایک حدیث پاک تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فساد زمانہ کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی شرح پڑھنے کا مہروز بھائی اتفاق ہوا، اس کا کچھ میں نے جو ہے وہ ترجمہ لکھا، تو اس میں یہی بات لکھی انہوں نے کہ آپ جب حضور کی سنتیں ایسے وقت میں اپنائیں گے تو لوگ کیا کریں گے، ہوٹنگ کریں گے، باتیں کریں گے، دل دکھائیں گے، تو ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامتے ہوئے حضور علیہ الصلات والسلام کی مبارک سنت کو گویا کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو 100 شہیدوں کا اجر جو ہے وہ دلوائے گا۔
بالکل،
ہم صرف دنیاوی باتیں، لوگوں کی باتیں سن کر حضور کی سنتوں سے دور رہیں، مدنی ماحول سے دور رہیں، عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ باقاعدہ تصویر بننے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، تو یہ بات قطعاً عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو زیب نہیں دیتی۔
بالکل ایسا ہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا، یہی بات تھی جو آپ نے بیان فرمائی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں، اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ جان خطرے میں پڑ گئی، لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ، یہ بات۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی وارفتگی کا مظاہرہ کیا، پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ جب یہ پہنچے اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جھک گئے اور ان کو بوسہ دیا، اور مسلمان بھی ان پہ جھک گئے، اور ان کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداس طاری ہوا۔ اسی طریقے سے اس موقع پر اب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کیا ہے، لیکن اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میری والدہ ہیں، ان کو دعوت دیجئے، ان پہ کرم فرمائیے، ان کو بھی دامن رحمت میں لے آئیے، اور پھر آپ کی جو والدہ ہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان لے کر آئیں۔ سلمان بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صرف یہ نہیں کہ ایک بات ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں تو ان کی فضیلت ہے، بات یہ کہ ان کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی تو اس لیے وہ اول ہیں، اور ان کی اولیات جو ہیں یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دوست ہیں، یعنی اسلام سے پہلے بھی، اسلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن چند افراد سے گویا کہ دوستی تھی، تعلق تھا، بات چیت تھی، تو ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ سب سے پہلے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، اور سب سے پہلے مسلمان بھی آپ ہیں۔ اس کا ایک باب ہے اس کتاب کا، اولیات صدیق اکبر، تو سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے بھی آپ ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے بھی آپ ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص کو خلیفہ کہا گیا، ایک تو ہے نا منصب خلافت، لیکن جس کو خلیفہ پکارا گیا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کے پہلے خطیب ہیں آپ، پہلے مبلغ ہیں، اور پہلے محافظ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ معین الاسلام کہا گیا آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ابوبکر صدیق کے پیسے سے دین کا فائدہ ہوا، دین کا کام ہوا، جتنی مدد ملی، اتنی کسی دوسرے کے پیسے نے نفع نہیں پہنچایا۔ تو معین الدین ہیں آپ، دین کے مددگار ہیں، اور آپ ہی پہلے امیر الحج ہیں، جو پہلا مسلمانوں نے حج کیا اس کے امیر بھی آپ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک بہت زبردست خصوصیت جس کو سن کر پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے، کہ آپ ایسے صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور ان کے بیٹے بھی صحابی، یعنی ان کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو ان کی چار پشتے گویا کہ یہ صحابیت سے سرفراز ہیں، اور دیگر انہیں کئی ایسے،
اور صحابی کی آپ دیکھیں نا، خالی ایک وصف اگر آپ مہروز بھائی اسی کو لے لیا جائے، صحابیت کو،
جی
حضور فرماتے ہیں لن تمسن النار مرآنی،
اللہ
جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی،
کیا بات ہے،
اور آ مرآنی، یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی اور تابعی دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، کون کہہ رہا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہی ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انت عتیکم من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ اور اعلی حضرت نے عتیق نام کا ذکر کس طرح اپنے شعر میں بھی بیان کیا ہے، آپ لکھتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کی یہ ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔
اس کی آپ کو تشریح کرنا پڑے گی تھوڑی سلمان بھی،
سبحان اللہ، اس میں یہی بیان کیا ہے امام اہل سنت نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ وہ ذات ہے جو مزار میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پنجابی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ گویا کہ کہی ہے کہ حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی باقاعدہ روایات موجود ہیں، یہ بھی انشاءاللہ مدنی چلیں گے، ناظرین کو ہم بتائیں گے۔ ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا بیان کرتے ہوئے فیضان صدیق اکبر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کنیا بھی ابی بکر لابتکاری الخصال الحمیدتی، یعنی آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع سے ہی خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور جھوٹے معبود کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ ہیں صدیق اکبر اور حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے جو ہے وہ کہا ہے، آپ فرماتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔
تشریف رکھیے حضور۔
ماشاءاللہ
اللہ
رضا
حنزلہ رضا
ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے مبارک ذکر خیر سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔
آپ کا سفر کیسا رہا؟
دیکھیں سفر کا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ امیر سنت کے ساتھ کسی سفر پہ گیا تھا بیرون ملک،
جی
تو آپ نے فرمایا کہ گناہ بڑے نہیں ہیں گھٹے نہیں ہیں،
اللہ
واپسی پر یقین ان کی عاجزی تھی اور ہماری حقیقت ہے۔
اچھا آپ جب گئے آپ کا ایک مدنی گلدستہ دیکھا، آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور امیر علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں اور بیگ ٹنگا ہوا ہے، تو بیگ آپ خود ٹانگے ٹانگے پھرتے ہیں؟
بیگ کون جو ٹانگنے کا ہوگا ٹانگیں گے،
بڑے لوگ
سیٹیں گے یار۔
نہیں نہیں ایک ہوتا ہے بیگ تو کوئی اور اٹھا لے، یہ کیا ہے مطلب؟
یہ ایک ہی بیگ تھا، وہ بن تو کوئی زیادہ وزن ہوتا تو اسلام میں لے بھی لیتے ہیں، لیکن یہ تو ایک یہ آتے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر یا کہیں بھی سفر میں اپنا سامان تو خود بھی اٹھاتے ہیں، اسلام بھائی بھی اٹھاتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، کم ہو تب بھی اسلام بھائی اٹھا دیں، کبھی اپنے اٹھا، اس کی کوئی ہمارے وہ موضوع تو نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہے، نہ اس کو پروٹوکول کا نام دیا جائے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ مرشد کے پاس جا رہے تھے، کون سی شخصیت بن کے جاتے ہیں؟
مدنی گلدستہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت نے جیسے آپ کو وارم ویلکم کیا ہے، اور کیا بات ہے، کیسا فیل ہو رہا تھا؟
پیر صاحب کسی کے آنے پر اگر خوشی کا اظہار کریں تو پھر مرید کو خوشی ہونا چاہیے یار، مرید کے لیے اور کیا چاہیے کہ اس کے آنے پر پیر صاحب خوشی کا اظہار کریں، پیر صاحب اچھا فیل کر رہے ہوں، تو ایسا کچھ ہو تو پھر کیا بات ہے مدینے کی۔ انشاءاللہ اب تھوڑا انتظار کریں، اس ماہ کا جو فیضان مدینہ آ رہا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، تو میں نے وہاں رہ کر کچھ لکھا ہے، جو ابتدائی ڈبل 12 گھنٹے جو میں نے باپا کے ساتھ گزارے نا، اس میں میں نے کیا دیکھا وہ لکھ لیا ہے۔
اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کیا مدینہ مدینہ ترکیب بنائی گئی جی، سبحان اللہ۔
تو بک نہیں کرایا تو ابھی بک کرا لے ماہنامہ فیضان مدینہ۔
وہ لکھ بھی لیا ہے اور امیل سنت کے در و دیوار کے پر اور جہاں لے بیٹھ کر لکھتے ہیں وہ بہت کچھ، اپنے موبائل میں تصویریں لے کر میں نے وہ بھی دے دی ہیں، میں اس کو بھی چھاپ دو یار۔
ہائے ہائے ہائے،
جس چٹائی پر سوتے ہیں وہ
اپنے آپ پہ رشک آتا ہے، آپ
جتنا رشک کریں اتنا کم ہے، مطلب میری تو ساری باہر انہیں سے،
سبحان اللہ،
میں بے قرار ہوں، سارا قرار انہیں سے،
سبحان اللہ۔
تو یہ اصل میں یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جو ان کی صحبت تک یا ان کی بارگاہ تک حاضری ہو جاتی ہے، تو جتنا پہنچا سکیں، جس کے پہنچانے میں کوئی مسئلت کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کوئی سی چیز نہ ہو، تو ذہن یہی ہے کہ ان کے احوال و اقوال اور یہ سب پہنچا دیے جائیں تاکہ یہ فائدہ اٹھائیں ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جیسے عاشق اکبر آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی بھی آپ نے پڑھی ہے اور اس پر آپ نے بیانات بھی کیے ہیں، اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا مجھے یاد ہے آج بھی کہ صدیق اکبر کامل مرید ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گویا کہ آپ کو فنائیت کا درجہ جو ہے وہ حاصل تھا۔ تو آج کے دور میں صدیق اکبر کی سیرت اور آج کے معاشرے میں اس کا امپلیمنٹ اور اس کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں
جی،
آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے
جی،
اسلام قبول کرنے کا اور اس کے بعد کے واقعات آپ کی سیرت کے ایک پہلو ہیں، پھر ہجرت مدینہ منورہ اس کے بعد ہجرت، یہ سیرت کا ایک الگ پہلو ہے، اور ایک اہم ترین اور سب سے اہم ترین اگر میں سمجھتا ہوں جو آپ کی سیرت کا جو پہلو ہے وہ وصال رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا کہ سمجھے کہ کشتی کو سنبھالا ہے امت کی، تو یہ ایک سیرت کا پہلو ہے. پھر ایک پہلو آپ کا خلافت آنے کے بعد، تو یوں مختلف پہلو ہیں. اسی میں ایک آپ کی سیرت کا ایک موضوع بنتا ہے معرفت رسول، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان کہ کس وقت کب کہاں کیا میرے آقا نے ارشاد فرمانا تھا اور کون سے ارشاد سے کیا مراد تھی، یہ پہچان صدیق اکبر کو نصیب ہوئی تھی.
سبحان اللہ،
جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خبر، یہ آیت کریم اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی تو صحابہ کرام بہت خوش تھے. وہ عید کا دن تھا ان کے لیے بھی، یوم عرفہ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ رو رہے تھے.
اللہ اکبر.
تو کسی نے عرض کی کہ آپ رو رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہر نبی دین کی تکمیل کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے وہ جو صلح کا جو ایک وہ تھا معاملہ، اس وقت بھی آپ بڑے بے چین تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں
جی،
اور ہمارا پہلو اس قدر ہم نے کیوں دبا ہوا رکھا ہے. اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہاں سے پھر صدیق اکبر کے پاس جب حاضری ہوتی ہے تو انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا کم و بیش مینو عین جو کلمات تھے وہ سیم تھے، جو آقا نے ارشاد فرمایا وہی کچھ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت سیدنا خطیط الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوصاف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان فرمائے جب غار حرا میں وہی نازل ہوئی، او جبریل امین علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہوا، اور جو کیفیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی، تو جو اوصاف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان ہوئے کم و بیش ویسے اوصاف صدیق اکبر کے بیان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اتنا مطلب کہ یہ ایک ذہنی طور پر سمجھنا، طبعین سمجھنا، یہ بہت معرفت کا کام ہوتا ہے. اور میں یقیناً ان کی زندگی کے ہر پہلو مدینہ مدینہ ہے، لیکن چونکہ ہم مدنی چینل پر ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے سننے والوں میں بڑی تعداد امیر سنت سے محبت کرنے والی اور عقیدت رکھنے والی کی ہوتی ہے. میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے، اللہ مجھے عمل کا جذبہ دے، اس میں ایک یہ ہے معرفت. آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے کی معرفت تھی، اور خواہش مجھے میری یہ ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق، اور پیر جو ہوتا ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے، تو پیر کی معرفت حاصل کروں. یعنی پیر صاحب کس وقت کیا سننا چاہتے ہیں وہ سنیں مجھ سے، مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، اور مجھے کہاں نہیں دیکھنا چاہتے تو وہاں نہ دیکھیں.
سبحان اللہ. یہ مہروز بھائی ایک چیز میں نے دیکھی تھی تو میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں. مدنی مذاکروں میں مجھے بھی پی سی آر میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، تو مجلس حکماء والے اسنائی بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو اب مدنی کسوٹی ہوئی تو امیر سنت نے فرمایا کہ شخصیت بجے، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا کہ امیر سنت نے فرمایا جی جواب دیجئے، شخصیت بجئے مدنی کسوٹی. تو نگران شورا نے فوراً سے اس کا ماشاءاللہ جواب بھی دیا ایک، اور جواب وہی تھا جو امیر سنت نے آخر میں درست جواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا. یہ کیسے ہمیں، مجھے یہ نصیب ہو
کرتا ہوں.
یہ معرفت کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تو دیکھیں
یہ جو ہے وہ
میں نہیں میں جنرل جواب دیتا، ہر چیز کا تعلق معرفت سے نہیں ہوتا. آپ امیر سنت کے مدنی مذاکرے بڑی توجہ کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا بھی یہ ہو، یہ اندازہ ہی ہوگا. اب چونکہ حکیم حضرات تھے تو آپ کا ایک ایسا مجھے لگا کہ آپ ان کی وہ تبن ملان کے لیے یا ان کی اپنی فیلڈ کے حوالے سے آپ جو پوچھیں گے یا جو جس کا سوال کریں گے وہ حکیم ہی ہوں گے، ان کے نام کے حکیم رکھتا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی ایک اپنی ایک ہے. تو آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو بسا اوقات آپ کو اتنی اپروچ اللہ کی رحمت سے مل جاتی ہے، ہو جاتا ہے کہ یار آپ یہ فرمائیں گے. اب جیسے بعض لوگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں پر بڑا مطلب کہ آپ کو عبور ہوتا ہے، تو جہاں عبارتیں امام غزالی کی نہیں ہوتی نا تو وہاں اشکال وارد ہوتا ہے، یار امام غزالی کا یہ قلم تو نہیں ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ پڑھ پڑھ کر رہ کر ہو جاتا ہے، والدین کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آپ کی ماں کس ٹائم کیا چاہتی ہوگی، آپ کے والد صاحب کس ٹائم کیا چاہتے ہوں گے.
یہ کمال نہیں ہے مطلب؟
نہیں، یہ محبت ہے. اگر یہ محبت کمال ہے تو اس کو کمال کہہ لیں.
ٹھیک
ہے، تو یہ محبت کی بات ہے. مثال کے طور پر دنیا بھی، چلو میں دنیاوی مثال دے دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے. یہ دوستیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس سے بہت محبت کرتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں یار اس کو پسند کیا ہے، یہ آتا کب ہے، جاتا کب ہے، اٹھتا کب ہے، بیٹھتا کب ہے، کس ٹائم اس کو کیا پسند ہے. یہ کوئی اپنی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو لال پسند، اس کو پسند، اس کو پیلا پسند ہے تو اس کے لیے پیلا لے لیتے ہیں. محبتیں جو ہے نا، محبتیں پہچان پیدا کرواتی ہیں.
کیا بات ہے؟
آپ کو جس سے محبت ہوگی اس کے عادات، اطوار، مزاج، انداز سب کو محبت ہوگی. جب محبت ہوگی تو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو بندہ غور سے دیکھتا ہے. پیر صاحب اچھے لگیں گے آپ غور سے دیکھیں گے، ان کی باتیں اچھی لگیں گی آپ غور سے سنیں گے. تو بات ہے محبت کی، اور محبت کا تعلق قلب سے ہے، صرف زبان سے اظہار کرنے سے نہیں ہے.
عاجزی کہاں کہاں کرنی چاہیے اور کس حد تک کرنی چاہیے؟
جب تک شریعت کی اجازت، جہاں تک شریعت کی اجازت ہے عاجزی ہی کرنی چاہیے، باقی کیا کریں گے. جب تک شریعت نہیں منع کرتی، شریعت کی لائن کروس نہیں ہوتی تب تک عاجزی کرتا رہے. حکمت شریعت کے کام مصلحت کو مد نظر رکھے، عاجزی کرتا رہے. عاجزی تو کہیں بھی لکھا نہیں کہ عاجزی غلط ہے. جیسے حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، حیا جتنی اچھی ہے،
عاجزی جتنی اچھی ہے.
اگر دیکھیں کوئی بھی چیز جب تک کہ وہ اپنی حد کی، شریعت کی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، میں ایک بات جان، دیوانگی ہو، محبت ہو، عاجزی ہو، جو بھی چیز ہے آپ کی، شریعت کی ہر جگہ پر ایک لائن کھینچی ہوئی، جب تک اس لائن کے اندر ہے کوئی مذمت نہیں ہے، لائن کراس کریں گے تو غلط ہے.
اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، آپ اس کو سب کچھ کنکلوڈ کریں، کچھ ختم کریں، کہ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں، جیسے کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتیں پڑھ کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی میں انہی کو صدیق اکبر ہونا چاہیے تھا، انہی کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا. اب یہ کیسے ہوتا ہے کسی شخص میں؟ یہ ان اوصاف کی بنا پہ خلیفہ اول بن گئے، خلیفہ اول تھے تو اس لیے ان کے اندر یہ اوصاف تھے؟ پتہ نہیں میں اپنی بات معافی الضمیر بیان کر سکتا.
اصل میں اب بندہ جب کسی وصف سے متصف ہوتا ہے
جی
تو اس کو اس سے ملقب کیا جاتا ہے.
کیا وصف سے متصف پھر اس کو اس سے ملقب کیا جاتا ہے؟
ٹھیک.
انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں صدیق کہا گیا، پھر صدیق اکبر کہا گیا.
ٹھیک ہے.
انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں عاشق اکبر کہا گیا.
ٹھیک ہے.
انہوں نے ایسا عمل کیا اور ان کے ساتھ ایسا ہوا جن کی وجہ سے ان کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول کہا گیا. تو انسان وہ کام کرتا ہے پھر اس کام سے ہی اس کو
انعام گویا کہ ہمارے کردار پر یا ہمارے وصف پر
منسوب اسی وقت کیا جائے گا نا، مطلب کہ جب وہ ایک شخص ہے اس سے متصف تو ہی وہ وصف والا ہے. تو بھی ایک نرم، ایک آدمی آپ کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو آپ کہوں گے نا یہ نرم مزاج ہے. ایک آدمی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے آپ کہتا ہے یار یہ سخت مزاج ہے.
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج معاشرے میں دنیاوی طور پہ بھی، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پہ کسی کا ایک اسٹیٹس ہے، مال و دولت ہے اس کے پاس، تو ایک نوجوان جو ابھی تازہ تازہ گریجویٹ کر کے، ماسٹر کر کے یونیورسٹی سے نکلا ہے یا درسِ نظامی اس نے کیا ہے، تو اس کے خوابوں میں بھی یہی ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر ہو کہ مجھے بھی یہی اسٹیٹس مل جائے. اب اس اسٹیٹس کے پیچھے اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کی
اللہ
کوشش
اللہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہے
جی
تو اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ اس میں وہ وصف وہ کوالٹیز اس کے اندر پیدا فرما دے, وہ اس کی کرم نوازی ہے. پھر یہ کہ بندہ پھر اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, کوشش کرتا رہے تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پہاڑ کے قدموں میں بیٹھ کر کوئی سوچے کہ میں اس کی سر پہ چڑھ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوتا. پہاڑ کے سر پہ چڑھنے کے لیے قدموں سے اوپر کا سفر کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آدمی جا کر پہنچا تو پہنچا, نہ پہنچا تو نہ پہنچا. لیکن ہمت
میں ایک سوال کا جواب چاہ رہا ہوں اور تفصیلی جواب چاہ رہا ہوں. یہ حد فاصل میں نے بیان کر دی, تفصیلی جواب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح کے خوف کو بالائے طاق رکھا, فقر کے خوف کو بالائے طاق رکھا اس طرح سے کہ سارا مال پیش کر دیا, جان کے خوف کو بالائے طاق رکھا اس طرح سے کہ وہ جو سوراخ تھا غار ثور کا سام والا واقعہ اس کو بالائے طاق رکھا. کسی بھی چیز کو آپ لے لیں تو انہوں نے ہر طرح کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے, حضور کی تعظیم بھی کی ہے, توقیر بھی کی ہے. آج ہم یہ خوف بالائے طاق کیوں نہیں رکھ پاتے؟ یعنی مجھے یہ خوف کیوں لاحق ہے کہ اگر میں حضور کی سنتوں پر عمل کروں گا تو میرے دوست جو ہے وہ مجھے باتیں کریں گے, میرے جس انسٹیٹیوٹ میں جس ادارے میں میں پڑھتا ہوں یہاں پر میں ڈی ویلیو ہو جاؤں گا, یا لوگ مجھے میری بات کو امپورٹنس نہیں دیں گے, غور سے سنیں گے نہیں. ہمیں یہ خوف کیوں لاحق ہیں اور ان کو یہ خوف لاحق کیوں نہیں تھا کسی بھی چیز کا؟ اس کا کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے؟ تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے گا.
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مدی منا ہے
جی,
اس نے یہاں چائے رکھی, مجھے ایسا لگا کہ اس کو یہ چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کی حاجت لگ رہی ہے. میں ایک منٹ تھوڑا سا پریکٹیکل کرتا ہوں. بابا حنزلہ
گرم تو نہیں؟ نہیں, اتنا گرم ہوتا تو یہ باہر آ جاتا.
اتنا شور تو بچے میں بھی ہوتا کہ گرم ہو تو نہیں کھاتا, بڑوں میں نہیں ہے کہ برا ہی ہے تو چھوڑ دے. اچھا میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں سے, میں جو نوجوان ہیں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنا بولا اسے دیکھتا رہا, اور ماں باپ جو ہوتے ہیں یا آپ کے جو دادا نانا اس طرح ہوتے ہیں, یہ بغیر بولے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہوگا. ماں باپ کی نا ایک عمر آتی ہے تو بیچارے تو بول نہیں پاتے, سمجھتے ہیں, بعض اوقات وہ اشارہ کرتے ہیں, وہ حسرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے مگر آپ دیتے نہیں ہیں. ایسا نہ کریں. ایک وہ کہتے ہیں نا, وہ پھر سے مڑ مڑ کر ایک اسی عمر کی طرف آتا ہے بندہ, جس کو بچہ کہتا ہے, بوڑھا بچہ جس کو کہتے ہیں کہ بوڑھا بچہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جب ہم بچے تھے نا, ہمارے ماں باپ ہمارے اشارے بھی نہیں, بس ہماری آنکھوں کو دیکھ کر ہمارے چہرے کو پڑھ کر سمجھ جاتے تھے کہ میرا بیٹا کیا چاہتا ہے, اور وہ ہمارے لیے وہ کام کر دیتے تھے. بوڑھے ماں باپ یا وہ ماں باپ جو گھر میں ہیں وہ بھی کچھ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا تم کو ہم نے اس طرح پالا پوسا ہے, آج ہماری باری ہے ہمارا خیال رکھنا. تو میرا مشورہ ہے بلکہ مدنی نتیجہ ہے, ان کا خیال رکھیں اور ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر جتنی آپ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت اور وسعت دی ہے اس کو پورا کریں, ان کی تمناؤں کو پورا کرتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اللہ کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا بھرپور اجر بھی دے گا, اور انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بے حد عزت ہوگی. ماں باپ کی دعائیں ضرور لیجیے گا. یہ مجھے بس اس کو دیکھ کر یوں ایک تھوڑا سا اندازہ ہوا. چاہے اس کی لے لو.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی غور طلب بات ہے کہ نگران شورا مطلب ابھی دیکھیں تو مدنی منی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں, لیکن اللہ ہمیں توفیق دے تو بزرگوں کے طریقوں سے نا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کرے یہ بھی بن بولے ہم سیکھنا شروع کر دیں, یہ بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے کیوں کیا گیا. اللہ کرے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگے.
ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے. جیسے وہ ایک شخص دیہاتی تھے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو دیکھا کہ آپ نے ایک بچے کو بوسا دیا, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بچوں کو چپتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. اب دیکھو خود ہی کرنے لگا, اب یہ گھر میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا منہ جل نہ جائے. یہ شفقت ہے کیا؟ یہ شفقت ہمارے بچوں کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے؟ یہ شفقت ہے؟ یہ شفقت نہیں ہے یار. آج ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے شفقت. ماں باپ نے نہیں شفقتوں کے ساتھ بچے کو پالا ہے کہ اس کا منہ نہ جل جائے, اس کا ہاتھ نہ جل جائے, گر نہ جائے.
کیوں نہیں ہے؟
پتا نہیں کیا ہو گیا ہماری اولادوں کو.
کوئی تو بات ہوگی نا,
کل
بیماری بغیر
نہیں. وہ بس عجیب حال ہو گیا.
پتا تو چلے نا کہ بیماری آ کس وجہ سے رہی ہے, گندا پانی پینے سے آ رہی ہے, گندا کھانا کھانے سے.
ماحول صحیح نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہے, محبتیں کم ہو گئی ہیں, خود غرضیاں بڑھ گئی ہیں. یعنی ماں باپ نے غربت کے ساتھ بچوں کو پالا تھا یار, یہ امیر ہو کر بھی نہیں پالتا. سب میرا بے وقوف قسم کا آدمی ہے اللہ کی بنا.
وہ بولے گا بھائی مجھے جو ہے, ظاہر سی بات ہے ماں باپ بھی یہ چاہتے تھے کہ پیسہ کمانے والا بن جائے. پیسہ کمانے والا بن گیا, پیسہ کما رہا ہے, بس ٹھیک ہے.
نہیں کرے ماں باپ کو اس وقت کریٹیسائز نہیں کرے. ماں باپ نے بالکل الٹا سوچا تھا, تو سیدھا ہو جا, تو سیدھا ہو جا یار. تیرے ماں باپ تھے, غلط سوچا تھا صحیح سوچا جو بھی سوچا تھا, تو ہوتا کون ہے ماں باپ کو ماں باپ کی کیے کی سزا اور جزا دینے والا. تو بیٹا ہے بیٹا بن کے رہے یار, اولاد ہے اولاد بن کے رہے. باپ کا باپ کیوں بنتا ہے؟ تو جزا اور سزا اور ان کو مطلب کہ وہ نتیجہ دکھانے والا تو ہوتا کون ہے؟ بیٹا ہے بیٹا بن کے رہے, اولاد ہے اولاد بن کے رہے, چھوٹا ہے چھوٹا بن کے رہے. مت سوچ کے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ سوچ کے تو ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ماں باپ کی غلطیاں کب تک پکڑ پکڑ کر خود غلطیاں کرتا رہے گا؟ خود سیدھا ہو جا اور اپنی آخرت سوار. کیا پتا آپ کی خدمت آپ کے ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جائے اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے. صلو علی الحبیب.
یہ وائٹامن پی کی گولیاں کھا کے آتے ہیں, وائٹامن پی کی.
یہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں آئے, نیا میڈیکل ہے.
وائٹامن ہے پوزیٹو بڑھانے کے لیے, پوزیٹو تھنکنگ, نیگیٹو جانے نہیں دیتے.
نہیں یہاں مطلب کہ یار آپ دیکھو نا مہروز بھائی, مطلب کہ اولاد یہ سوچے گی کہ یہ مطلب کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا. مطلب عام مسلمان کے لیے بھی ہے کہ جو 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 تجھے توڑے اسے جوڑ.
سب درست فرما رہے ہیں. مطلب سچی بات یہ اس وقت آپ کے اپوزٹ جانے کا نا مطلب وہ کیفیت
نہیں
بن نہیں رہی.
ہم کیوں خالی خالی مدنی چینل کے ناظرین کو ہر جگہ پر, ٹھیک ہے وہ ان کی دلچسپی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ سچی بات ہے ماں باپ. مجھے اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم ترین جو طبقہ ہے نا وہ والدین ہے. اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیچارے ہیں, اور جو اولاد کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے بیچارے ہیں یار, اے بیچارے. یہ مجھے ماں باپ یاد آتے رہتے ہیں. میں میری ماں بھی نہیں ہے, اللہ میرے والد صاحب کو صحت دے, تندرستی دے, اور میں دیکھتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں. ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد ایک چیز آبزرو, ایک آبزرو کرنے کی طبیعت ہے, کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا, یہ ہو جاتا ہے. اللہ کرم فرما. اپنے ماں باپ سے محبت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی.
بات ہے کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں, اس سے وابستہ ہو جائیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بہتری آ جائے گی, ایک مثبت
ماحول کے قریب. جو مدنی ماحول کا انداز ہے نا, اس ماحول میں ڈھلیں. اور یہ باقی تو مطلب یہ دعوت اسلامی والے ہی کہلاتے ہیں, ان کو دعوت اسلامی والے ہی نظر آتے ہیں, مگر بعضوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دعوت اسلامی پر انگلی اٹھاتے ہیں. کیا تو کیسا دعوت اسلام, وہ ایسا ہی دعوت اسلامی والا جیسا آپ نے دیکھا ہے. اس نے اپنے آپ کو کبھی تربیت کے لیے پیش کیا ہی نہیں ہے, اس نے کبھی تربیت لینے کی کوشش کی ہی نہیں ہے. اس نے سر پر امامہ ضرور سجایا, چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی سجائی, اللہ اس کو استقامت نصیب فرمائے, لیکن وہ سیکھا نہیں ہے. وہ سیکھا نہیں, سیکھنے کے لیے نہ انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے, نہ وہ مدنی مذاکرے کا پابند ہے, نہ اسے مطالعہ کرنے کی کوئی سعادت نصیب ہو رہی ہے, نہ اس نے کوئی نماز کورس کیا ہے جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہے. نہ اسے نماز سیکھی ہے, نہ اس نے کوئی قرآن کا درس پڑھنا سیکھا ہے. ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو امامہ بھی نظر آئے گا, داڑھی بھی نظر آئے گی, ہو سکتا ہے چادر بھی نظر آئے گی, ہو سکتا ہے کوئی ذمہ داری بھی نظر آئے گی معذرت کے ساتھ, لیکن آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو کر رہا ہے دعوت اسلامی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کر رہا ہے وہ دعوت اسلامی ہے یا نہیں ہے. یہ مہربانی کریں آپ. میں تمام عاشقان رسول کو, دنیا بھر میں بسنے والے جو دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں, چاہتے محبت کرتے ہیں, آپ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی, بانی دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں, ان کے عمل کو دیکھتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں, آپ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی جیسی ہے ویسا ہے یا نہیں ہے.
مدینہ مدینہ
میں جو کر رہا ہوں وہ دعوت اسلامی یہ نہیں ہے, جو میرے پیر صاحب نے کیا نا وہ دعوت اسلامی ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ بانی ہے, وہ ہے دعوت اسلامی. مجھے یہ دیکھنا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دعوت اسلامی ہے یا نہیں ہے. ویری سمپل, اور میں نے بہت اسٹرکٹ بات کی ہے. اچھا آپ جب دیکھیں یار یہ جو کر رہا ہے نا یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, تو آپ کریکٹیسائز کرنے کے بجائے میرے لیے دعا کریں نا کہ یا اللہ اس کو اور تربیت کی توفیق عطا کر کے یہ مزید دعوت اسلامی کے پیغام کو جیسا ہے ویسا کرنے والا بن جائے. یا تم دعوت اسلامی والے ہو کر یہ کر رہے ہو, تم دعوت اسلامی والے ہو کر یہ کر رہے ہو. تو بھائی جب ایک مسلمان ہو کر کون سے اچھے عمل کر لیتے ہم لوگ, ہم ایک مسلمان ہیں ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں. تو دعوت اسلامی والا ہو کر ضرورت نہیں, تو دعوت اسلامی والا جو ہو گیا اب وہ اللہ کا کوئی, اس کو کوئی ولایت کی منزل مل ہی گئی, اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی, وہ لالچ میں نہیں آ سکتا, وہ دیگر خرابیوں برائے مبتلا نہیں ہو سکتا. دعوت اسلامی والا آنا کیا, ایک مسلمان کو باعمل بنانے کی تحریک ہے. امامہ پہنا دیا, داڑھی ماشاءاللہ رکھوا دی ہے, سنتوں پر مدنی حلیہ آ جاتا ہے تو ایک نظر آتا, چونکہ معاشرے میں بے عملی بہت ہے, لہٰذا وہ آپ کو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ مسلمان لگے گا. لیکن اب اس کی عادت, اس کا کردار بھی بدلا ہے, یہ تو اندر کی بات ہے نا. اس کا ظاہر تو بدلتا نظر آیا ہے لیکن اس کا اندر کا کردار بھی بدلا ہے نہیں بدلا, یہ تو واسطہ پڑے گا تب کی بات ہے. لہٰذا مہربانی کریں
جی, کیسے بدلے اپنے آپ کو اگر نہیں بدلا, یعنی ظاہری جو چیز ہے وہ تو چینج آ گیا ہے لیکن اندرونی طور پر, روحانی طور پر یا قلبی طور پر, باطنی طور پر وہ چینج نہیں آیا, تو کیسے آئے گا وہ چینج؟
مطالعہ کرنے سے آئے گا, بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے آئے گا, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. چلے میں تو پھر بہوت موضوع کہاں کے کہاں لے کر جائے.
آپ کو بسکٹ کھلایا
اور ہم مجھ سے پوچھو میں کیوں کھلایا؟
یار یہ تو عجیب, پوچھوں گا
چلو مجھ سے پوچھ لو.
آپ کی کوئی نیت بنی ہوگی کوئی, کیا کس تحریک پہ کھالی؟
بس یہ کھلایا اس نے, کھالی اب بچوں کی محبت ہے,
کھانا چاہیے بچوں کو, بچے کھلائیں تو کھا.
اس کی ہاں کیا حرج ہے, کون سا اس کی ملک تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال میرے پیچھے رہ گیا,
معذرت معاف کر دیں
جی. ان میں خوف نہیں تھا, ہمارے اندر خوف ہے, کیا وجہ؟
حضور انہیں عاشق اکبر کہتے ہیں, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد محبت کرنے والے تھے.
ہم بھی تو محبت کرنے والے ہیں, ہم
کو اپنا اپنا مقام ہے. ان کی محبت تو توکل کا ہی عالم تک ہے. جب یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کرتے ہیں, حاضر کرتے ہیں, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا مال قبول فرما لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس, مطلب ایک شاعر نے جس طرح کہا ہے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے قبول فرما لیتے ہیں. جب ان سے قبول فرما لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل کو سمجھتے جانتے تھے کہ صدیق اکبر کس درجے کے متوکل ہیں, توکل کے کس درجے پر ہیں. کیونکہ اسی طرح جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر غالب, مجھے یاد ہوتا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, وہ بڑے مرض میں تھے, کسی کچھ صحابی تھے, مجھے سعد بن ابی وقاص سے یاد پڑتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ان کو یہ لگا کہ یہ مرض جو ہے نا وہ میرے رخصت کا یا میرے آخری سفر کا سبب بنے گا, تو ان کو یہ تھا کہ میں اپنا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑنا, اور پھر ان کے لیے یہ دعا بھی کی کہ یہ آپ اچھے ہو جاؤ گے. تو وہ بیماری جاتی رہی, تو میں نے یہ دونوں واقعے پر مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا تھا. میں کہ ایک طرف صدیق اکبر سارا مال دے رہے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قبول فرما رہے ہیں, دوسری طرف ایک اور صحابی سارا مال دے رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قبول نہیں فرما رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفتی دعوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دونوں کے توکل کو جانتے تھے, دونوں کی کیفیات کو جانتے تھے, ان سے جو لینا تھا ان سے لے لیا, جو ان سے سمجھانا ان کو ارشاد فرما دو ان کو ارشاد فرما دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس مقام و مرتبے پر تھے نا, وہ تب سب سے بعد الانبیاء بتحقیق سب سے افضل, ان کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں. ہیں انبیاء کرام کے بعد جو افضل ہیں
افضل البشر بعد
الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق یعنی تحقیق یہی ہے کہ بشر انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اتنے افضل ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں چاہے وہ خوف کا معاملہ ہو محبت کا معاملہ ہو قربانی کا معاملہ ہو اسار کا معاملہ ہو جو بھی چیزیں ہیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی نا سلمان
جی
اور جب آپ اس کے ساتھ چلو گے نا یہ میں بہت پیاری محبت کی بات کر رہا ہوں آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ کاش کہ میں اس پر اپنا مال خرچ کروں جب آپ سے اپنا آپ کا مال لے گا نا تو آپ کو اتنی فرحت اتنی خوشی اتنا آپ کو آپ جیسے مسکرا رہے ہو نا آپ کا دل اندر مگر دل میں منہ ہوتا تو اس کی بھی آپ مسکراہٹ دیکھتے ٹھیک ہے نا
بالکل ایسا ہی
آپ کو مزہ آئے گا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گویا کہ ایک طرح سے صدیق اکبر کے مال کو اپنا مال فرماتے ہیں اچھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ان کے بارے میں کیا خوب فرمائے گا ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عطا فرمائے گا ٹھیک ہے جی بیٹا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی ان کے فضائل آئے ہیں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام تر فضیل سلمان بھائی صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے بیان کرتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل اگر کوئی یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس کے باوجود ان کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عاجزی ہی کا پہلو ہوتا ہے نرمی ہی کا پہلو ہے حالانکہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر ہیں
حضور نے فرمایا وزیرایا فی السمائی و وزیرایا فی الارض دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمین میں ہیں جو دو وزیر زمین میں ہیں ان میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے باوجود میں عاجزی آج ہمارے میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے کسی سے تعلقات بن جائیں نا کسی تھوڑے سے بڑے کسی بھی لحاظ سے بڑے شخص سے تو ہم میں اطراحت آ جاتی ہے
تعلق بنایا نا تربیت نہیں بنائی نا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے جب تعلق جوڑا ہے تو وہاں سے تربیت بھی تو لی ہے نا وہ ان کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں لیکن خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے یہ تو صدیق اکبر نے جو دیکھا وہ دیکھا نا ٹھیک ہے بارگاہ الہی میں جو مقام محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس مقام کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر عاجزی کو دیکھتے ہیں تو آپ جیسی عاجزی کسی کی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں جو صدیق اکبر کو جو مقام حاصل ہے وہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو اس مقام سے جو عاجزی آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ عاجزی آپ کا حصہ ہے تو یہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جس نے تزکیہ لیا اگر اس میں بھی عاجزی نہیں آئے گی تو یا پھر عاجزی کس میں آئے گی یار ان کے سارے کس میں آئے گی وہ تو بارگاہ رسالت میں تھے اور تربیت ہو رہی تھی ان کی مسلسل ایسی تربیت ہوئی کہ گویا کہ میں یوں کہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم گویا کہ یہ تربیت تھی کہ میرے بعد اسی نے امت کی باغ دور سنبھالنی ہے
بالکل
اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی کہ اپنے پیچھے نماز کے لیے بھی نہیں کو کھڑا کر دیا امامت کے لیے
بالکل
اور پھر وصال مبارک سے قبل آپ کپڑا ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھ
اللہ 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 اللہ
اور اچھا یہ تو ہیں پیچھے چلنے والے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کا عشق رسول اپنی جگہ پر تو موجود ہے نا کہ یہاں کپڑا ہٹا اور وہاں وہ انہوں نے آقا کو دیکھنا شروع کر دیا نماز کی حالت میں آقا کو دیکھ رہے ہیں
سبحان اللہ
اور راوی کہتے ہیں گویا کہ سلام کا مضمون نہیں کہ ایسا آقا کا چہرہ ایسا تھا جیسے کھلا قرآن ہے جیسے کھلا قرآن ہے اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ بات جیسے کہ ہوا کہ یہ اپنی نمازیں توڑ دیں گے تو آپ نے دوبارہ پردہ ڈالا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جاری رہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں صفوں سے گزرتے ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو آپ نے جب محسوس کیا کہ میرے آقا پیچھے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہے ہیں آقا اشارہ فرما رہے ہیں جو روایتوں کا جو مضمون ہے کہ نماز پوری کروا دیں لیکن آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہاں تک پیچھے ہٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آگے تشریف لائے اور نماز مکمل کروائی
بالکل
ٹھیک ہے اب یہ تو کمال ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کمال ہے کیا کہیں گے آپ ان تمام تر چیزوں کو اور پھر اشارہ فرماتے سلام نماز کے بعد تب کہ جب ہم نے تمہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو پھر کیا شے تمہیں پیچھے لائی تو کچھ اس طرح کا عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر دونوں طرف کنیت کا استعمال کیا، اپنا نام نہ لیا،
اللہ اللہ اللہ،
ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ اس کے آقا پیچھے ہو اور وہ آگے کھڑا ہو جائے،
اللہ
یعنی یہ پوری روایت کا ایک مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو،
کیسا پیارا عقیدہ، کیسی پیاری عقیدہ،
یہ وہ مینٹلٹی ہے جس کی آج ضرورت ہے، یہ وہ سوچ ہے جس کی ضرورت ہے، یعنی صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے کہ سرکار نے ایک عمارت دیکھی پسند نہ، مطلب اس کے متعلق جو غور و خوض فرمایا، صحابی آ کر عمارت توڑ دیتے ہیں کہ آقا کو اس عمارت کی وجہ سے مجھ میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وہ چیز، عمارت حائل ہو گئی، یہ کیسے یہ عمارت ہے جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان حائل ہو گئی، وہ عمارت ہی نہ رہی، تو یہ تو صحابہ کرام کی سوچ تھی، ایک باغ کے اندر ایک صحابی نماز پر اپنے باغ کے اندر، اس میں پرندہ آیا اور اس کے گنجان باغ میں گم ہو گیا اور وہ بھول ان کے ذہن سے نکل گیا کون سی رکعت پڑھی تھی یا کون سی سورت پڑھی تھی، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے میں نماز کے اندر میں یہاں وہاں چلا گیا، انہوں نے آ کر سارا باغ بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں کہ ایسا باغ ہی نہیں چاہیے مجھے، عشق الہی، عشق رسول، امت کی خیر خواہی اور ایک دوسرے سے باہمی محبت، کہ جس پر پھر قرآن فرماتا ہے کہ یہ آپس میں رحیم ہیں اور دشمنوں پر
یہ
محمد الرسول اللہ، ترجمہ کرتے جائیں آپ ساتھ ساتھ، محمد الرسول اللہ،
اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں،
والذین معہ
جو ان کے ساتھ ہیں،
اشداء علی الکفار
کفار پر شدت رکھتے ہیں،
رحماء بینہم
آپس میں رحم دل ہیں،
تراہم
تراہم ان میں دیکھو گے،
رکعن
ان کی رکوع میں،
سجدن
ان کے سجدوں میں،
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، ان سارا یہ پورے آیت کریمہ کا آپ جو بیان کر میں نے خلاصہ ہی عرض کیا ہے،
اب کالس کی طرف چلے چلیں،
ہاں چلتے ہیں، مزہ آ رہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مجھے مائی فیوریٹ پرسنالٹی،
سبحان اللہ،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی کامیابیاں،
لیکن ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں،
نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی کامیابیاں ہیں نا، میری اپنی وہ موٹی عقل کے مطابق اس کی بنیادوں میں صدیق اکبر کی قربانی ہے،
اللہ اللہ،
وہ راستہ ہموار کر کے دے دیا میرے صدیق اکبر نے کہ فاروق اعظم اس بنیادوں پر اپنی کامیابی کی ایسی عمارت کھڑی کرتے چلے گئے کہ مدینہ مدینہ ہو گیا،
سوال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کی شخصیت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
سرکار نے جب دونوں میں دونوں کو ایک ساتھ رکھا تو میں کون ہوتا ہوں دونوں میں فرق کرنے والا؟
نہیں نہیں، اللہ نہ کرے ویسا فرق نہیں، ایک اوصاف ہوتے ہیں نا، ایک کے الگ ہوتے ہیں ایک کے الگ ہوتے ہیں،
یہ بس اللہ تبار تعالیٰ کی تقسیم ہے، ان کی اپنے ان کے اپنے اوصاف تھے، ان کے اپنے اوصاف تھے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سرکار نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، تو مختلف صحابہ کرام کے مختلف عادات، مختلف اطوار، مختلف مزاج مبارک ہیں، بس امت کے لیے بس کرم ہی کرم ہے،
صدیق اکبر وہ عزیز جسے آئے تو عزیز،
ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، یہ شعر کا مقابلہ ہو گیا، یہ بولنا سکے صحیح طور پر، یہ پہلے مصرے میں ہی انہوں نے آگے پیچھے کر دیا،
یوں ہی معاملہ ہے، تو جب ہماری باری آئے گی تو پھر پتا چلے گا کون شامل کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عاشق اکبر موضوع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لبیک پروگرام کے توسل سے آپ کی ملت کرتا ہوں، 70 ٹائم استغفار، 100 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 166 بار لا الہ الا اللہ اور 333 بار درود پاک،
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر اللہ کریم، آپ کا یہ پڑھنا اور اس سال کرنا دونوں قبول فرمائے، بہت بہت شکریہ،
اگلی
پل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
میرا نا محمد رضوان عطاری ہے. میں گھر اس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگرانی شورا سلسلہ لبیک بہت پیارا ہے, جس میں ہم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. آپ آج ہمیں اس سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سی منقبت سنا دیجئے, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.
میں اکثر مدنی چینل دیکھا کرتا تھا. ایک دن میں نے سنا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے. میں پہلے بھی درود پاک پڑھتا تھا مگر تب سے میں نے درود کے ذریعے جو ہفتہ روزہ اجتماع میں پڑھا جاتا ہے, میں ایک ہفتے میں تقریباً بلکہ مستقل 2,00,000 درود پاک پڑھ لیتا ہوں. اور میں نے مدنی چینل کی برکت سے 5 نمازیں تہجد اشراق 4 توابین بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں. میں سرکاری ملازم ہوں, رشوت لیتا تھا. 3-4 ماہ سے بالکل میں نے رشوت دینا بند کر دی ہے اور پکی سچی توبہ کر لی ہے. میری عرض یہ ہے کہ آپ کوئی خاص دعا میرے لیے کر دیں تاکہ میں یہ سب عمل آج زندگی کرتا رہوں. آج کل مجھے زندگی کا بہت مزہ آ رہا ہے. ایک دن میں نے آپ کا پروگرام میرے رب کا کلام دیکھا. آپ نے قرآن مجید کو چوم کر سر پر رکھا اور قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا. میں کبھی قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا, اسے میں نے بھی قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا اور چوم کر پڑھنا شروع کیا. مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس آپ سے میری دعا ہے, جیسے میں اب زندگی گزار رہا ہوں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک مدنی چینل کو سدا آباد رکھے, آمین ثم آمین. اور میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. میں بھی کچھ ایڈ کر دوں پھر جواب دے دیں. قرآن پاک سے ایک محبت ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں ہے, لیکن آپ کے حوالے سے میں بات کروں گا. واقعتاً محسوس ہوتا ہے, سلسلہ دیکھتا ہوں میں بھی آپ کا کہ وہ میرے رب کا کلام. تو ایک تو ہے کہ محبت تو ہے, ایمانی محبت تو ہمارے دل میں بھی, لیکن آپ کا مطلب جیسے جو جذبات ہیں جو کیفیات ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں زبان سے نہیں آپ دل سے بات کر رہے ہیں, اکثر اوقات لگتا ہے. لیکن وہ قرآن کی محبت بھی جو ہے نا وہ ظاہر و باہر ہوتی ہے. تو اتنی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, اتنی عقیدت کیسے ہوتی ہے, اس کا اظہار پھر
اللہ نے دی ہے. مجھے واقعیتاً میرے پیارے رب کے کلام سے بہت محبت ہے. سامنے ہونا تو بس مجھے دل کرتا ہے میں اس کو چھومتا رہوں, اور جب اس میں کہیں اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ دل کرتا ہے اس لفظ خارج اللہ کے نام کو میں چھوموں. واقعی محبت ہے. سینے سے لگاتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے رونا ہے تو میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں.
کیا بات ہے, آپ نے ایک جواب دے دیا. بعض اوقات رونے کا دل چاہتا ہے اور بندہ چاہتا ہے کسی سے لگ کے روئے نا.
میں قرآن سے لگ کے روتا ہوں, مجھے رونا آتا ہے, قرآن رلا دیتا ہے.
کوئی آیت ذہن میں آتی ہوگی,
صرف بس قرآن کو یوں لیتا ہوں اور سینے سے لگاتا ہوں. ایسے ٹھنڈک ملتی ہے, سکون ملتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سینے سے لگ گئی ہے جو مجھے قرار دے رہی ہے, مجھے تسلی دے رہی ہے, میرے غموں کو میرے دکھوں کو ہلکا کر رہی ہے.
ہم تو دیکھتے ہیں قرآن خوانی میں بھی لوگ جو ہے وہ یوں جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟
ایک عقیدہ تو محبت تو ہے.
آپ کر کے دیکھیں,
ایک عقیدہ تو محبت تو ہوتی ہے. لیکن واقعتاً جیسے آپ فرما رہے ہیں, سلمان بھائی کی بات کو بھی میں کنٹینیو کروں گا کہ اب نا اب گھروں میں یا دکانوں پر یا ہم جو افراد ہیں قرآن کریم کی اس انداز سے تلاوت, وہ ایک جو پہلے انداز ہوتا تھا محبت کا عقیدت کا, واقعتاً وہ اب کمیاب ہوتا جا رہا ہے. تو اب اس کو بڑھائیں کیسے؟ گھروں میں رائج نہیں ہے.
جیسے انہوں نے کہا نا, دیکھیں ان کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھتا نہیں تھا لیکن یہ سلسلہ دیکھا, جب آپ نے سینے پر قرآن رکھا تو بس مجھے قرآن سے محبت ہو گئی. جب میرے سینے پر کسی نے قرآن دیکھا اسے قرآن سے محبت ہو گئی, تو جو خود سینے پر قرآن رکھے گا اس کو قرآن سے کتنی محبت ہو جائے گی. ہمیں ہمارا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے, اس کو جب تک سینے سے لگاتے نہیں ہے نا مزہ نہیں آتا. محبت محبت جو ہے نا یہ آپ کو سینے سے لگواتی ہے, یعنی سر سے سینے سے سینہ ملے تو جیسے محبت بڑھتی ہے.
وہ کہتے بھی ہیں نا حافظ کے بارے میں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے.
تو یوں اللہ کر اللہ مطلب میری ایک حسرت ہے کہ کاش کے میں حافظ ہوتا. میں حافظ نہیں ہوں اور میں نہیں کر سکا اس. میں بہت چھوٹا تھا تب میری اماں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بٹھایا تھا, یہ بات بھی میں کریڈٹ دوں گا میرے گھر میں میری والدہ کو اماں کو کہ وہ شروع سے یہ چاہتی تھی کہ میں قرآن کا حافظ بنوں. کہیں بٹھایا تو وہاں نہیں کر سکا, ماحول تو تھا نہیں, گھر کے اندر ایک ہماری اماں کا مزاج تھا, پھر کہیں اور بٹھا دیا. بھائی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ میں جہاں بھی قرآن یاد کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھا مجھے ملا وہ عاشق رسولی ہے. تو یوں مطلب کہ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ مطلب یہ شروع سے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور صحبتیں ملتی گئیں, اور یہ ملتے ملتے پھر یہ عاشق رسول مل گئے صحیح معنوں میں باب امیل سنت. تو یہ ہے, تو آپ بھی مشورہ دیتا ہوں کبھی قرآن کو لیں اور سینے سے لگائیں اور بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں اور بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور عرض کریں یا اللہ اس کے میجے اس کا جو فیض ہے نا یہ میرے سینے میں اتار دے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے سینے پر لگنے سے دل کا زنگ جیسے دور ہوگا, آپ کے سینے میں جیسے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, آپ کو پیار آئے گا. آپ کر کے دیکھیں, ایک دفعہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں, اس کو چومیں, اس میں میرے رب کا نام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, پیارے محبوب کا نام ہے, اور انبیاء کرام کا اس میں ذکر مبارک ہے, اور یہ میرے رب کے کلام ہے, پھر اس کو سینے سے لگائیں, پھر اس کو چومیں, ہو سکتا ہے سر پہ رکھیں, یہ ذہن بنا یا اللہ اس میں جو احکام ہے میرے سر میں اتار دے, میرے دماغ میں اتار دے, میرے وجود میں, میرے روئیں میں اس کے احکام اتار دے کہ میں اس پر عمل کروں, وہ مجھے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا. ویسے محبت اسے کیوں نہ کریں, ایسا مارو نہیں, ہم اسے محبت کیوں نہ کریں کہ جب یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا.
شفاعت واقعی
قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا
یار, روایت میں بھی آیا تھا جس کی شفاعت قبول ہو جائے گی.
آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مدنی چلے کے ناظرین, آپ کا کوئی بہت عزیز اور محبت کرنے والا اگر آپ کو کوئی خط لکھے, کئی باہر ملک سے کدھر سے کوئی خط آ جائے, تو وہ خط کتنی بار دیکھتے ہیں, کتنی بار پڑھتے ہیں, تو اسے کتنا سینے سے لگاتے ہیں, آپ کی آنکھوں کو کہتے ہیں ٹھنڈک دیتی ہے. تو جب آپ جسے محبت کرتے ہو اس کی تحریر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے, تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام کیا اس سے ہم کو محبت نہیں ہوگی. پڑھیں قرآن. موضوع چلا ماشاءاللہ, میں اسلام بھائی نے اپنی مدنی بہار بتایا, اللہ ان کو جیسا خیر دے, یہ سرکاری ملازم تھے ہیں, انہوں نے رشوت دینا بند کر دی. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے تبدیلی آئے گی, میں کہتا ہوں تبدیلی آ سکتی ہے, تبدیلی لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کروا دیں, تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر آئے گی. آپ اپنے بیان, اپنی صحبت, اپنی زبان جو ذکر کرے نا, اس سے آنے والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر دیں. یہ آپ اتنا کام کرنے کی کوشش کریں, یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا. محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دل میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہو دے گی. یہ قرآن کریم میں ابھی سوچ ہی رہا تھا, کاش کہ قرآن کریم ہوتا. یہ قرآن کریم بس یہ گھر میں رکھے, اس کو یوں سینے سے لگا لیں اور پھر روئیں. یہ قرآن آپ کی آنکھوں کو نم کرے گا, آپ کے دل کو نرم کرے گا, آپ کو لگے گا کہ میں اس کو دبوچ لوں, اس کو اس کا سینے میں اس کو اتار دوں, بس یہ قرآن مجھ سے چمٹا رہے اور میں اس کے احکام سے چمٹا رہوں اور میں اسے محبت کروں, محبت کروں, محبت کروں. کس کو لگائیں, کس کو چومیں, پھر اس کو آنکھوں سے لگائیں, اس کو سر پہ رکھیں کہ اللہ اللہ اس کے احکام کو میرے ذہن میں اتار دے, اس کا نور میری آنکھوں میں بھر دے, میرے سینے میں بھر دے, میرے وجود میں بھر دے, اس کو کھولیں, اس کو کھولیں, اس کو چومیں, پیار کریں اس قرآن سے, پیار کریں, بہت پیار کریں, اس میں رب کا کلام ہے, بہت پیار کریں اس سے, بہت پیار کریں. اس کا پیار کرنا, اس سے پیار کرنا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا, یہ ہمیں بچائے گا انشاءاللہ. اس کی تلاوت ہمیں بچائے گی, قبر میں بچائے گی, حشر میں بچائے گی. جب اس کی ایک صورت عذاب قبر سے بچائے گی تو پورا قرآن کا کیا عالم ہوگا. سورہ ملک
رحمتہ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی بڑا پریشان ہوگا تو اس کے پاس ایک حسین چہرے والا شخص آ جائے گا اور اسے آ کر کہے گا اتعارفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم دن گزارا کرتے تھے، جس کے ساتھ اپنی رات گزارا کرتے تھے، اور وہ ہوگا قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم کے حکام پر عمل کرنے والا. پھر وہ کہے گا لعلک القرآن، مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو. پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا.
اللہ کامل محبت ہے.
آمین.
من کا سنا تھا
صلو علی الحبیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت جو امیر سنت نے لکھی ہے، یہ صفحہ نمبر 684 پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کتاب ہے اس میں ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں آپ، بلا شک پیشوائے افیا صدیق اکبر ہیں. نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر.
ویڈیو سوال ہمارے پاس وہ دیکھتے
ہیں. محمد سلیم سلاٹ بات کر رہا ہوں، نگران سورہ سے میرا سوال ہے، کیا آپ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ کبھی خالی جمع کرنے کی ترکیب بنائی ہے یا مدنی احتیاط بنانے جمع کرنے کی ترکیب بنائی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، میرے پرانے علاقے والے جانتے ہوں گے تو میں بہت خالے جمع کرتا تھا. کہہ سکتے ہیں کہ شاید میرے علاقے میں سب سے زیادہ خالے جمع کرنے میں میرا ہی نام ہوتا ہوگا. میں بہت خالے اٹھاتا تھا، میرا کام ہی جیسے کہ ایک ہی ہوتا تھا کہ بس خالے جمع کرنا، خالے جمع کرنا. اور جب دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں میں رمضان مبارک میں آیا ہوں، اور اسی رمضان مبارک میں میں نے پہلی ہی رمضان میں اتنے مدنی عطیات جمع کر لیے تھے، میں نے پہلی رمضان تھی رمضان مبارک مدنی ماحول میں، اس کے بعد کی جو رمضان تھی، ایک سال کی میں دورانی کی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے پہلے ہی سال اتنے مدنی عطیات جمع کیے تھے کہ ہمارے علاقے میں شور مچ گیا تھا کہ عمران اتنے مدنی عطیات، اتنی زکات لے کر آیا.
پہلے کیا تھے؟
ذیلی نگران.
مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کیا ایسا تھا کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کھالا پو دے رہا ہے یا ٹینٹ پہ بیٹھ کے فون کر دیا کرتے تھے آپ کھال دے دینا میرا بندہ آ رہا ہے؟
آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں ایک بس ایک اگر میں کوئی میں ایک آوارا قسم کا لڑکا تھا، اور لوگوں سے مستی مذاق، ملنا جلنا، ہنسی مذاق، کھیل کود، کھیل تماشا، اس کے ساتھ اس کے ساتھ گیدرنگ، دوستی، یار یاری، یہ سب ہمارا ایک انداز ہوتا تھا تو سب جانتے تھے. اب اسی میں میں مدنی ماحول میں آ گیا تو ایک لوگ جانتے تھے یار عمران مدنی ماحول میں آ گیا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں چلا گیا. تو اب جس کے پاس جاتے تھے تو وہ عموماً منع نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے ہر سال ایک ہوتا تھا ہمارے محبت تو کرتے تھے مگر ان کی کھال ایک کہیں کسی جگہ پہ بک ہوتی تھی، تیسرے دن یہ قربانی کرتے تھے اور یہ ہر سال انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور کھال لے جائے گا. وہ کسی سال وہ کھال لینے نہیں آتا تھا، وہ بھی عجیب محبت والا آدمی تھا، بولو وہی کھال لے جائے گا. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں عصر کی نماز کے بعد، تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے قبل میں اس کی کھال، بڑے جانور کی کھال اٹھاتا تھا، نہیں آتا تھا وہ جس کو یہ اس سے کہا ہوتا تھا، وہ اتنی دور سے کون آئے گا، مگر میں یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے دے دو، یہی تھا کہ وہ نہ آئے اب کھال ضائع نہیں ہونی چاہیے، اب مجھے دے دینا. اور پھر یہ مجھے بالکل یوں سمجھے کہ تیسرے دن کی آخری مومنٹ میں مجھے بولا عمران لے جا یار اس بار بھی تو ہی لے جا، تو وہ بڑے جانور کی کھال ہوتی تھی وہ بھی لے جاتا تھا. تو الحمدللہ ہم کھال جمع کرتے تھے، مجھے شوق تھا مدنی احتیاط کرنے کا.
کھالے کیسے جمع کرتے تھے؟ کیسے؟
میں بکنگ کرتے تھے،
مطلب فون کر دیا.
ہاں نہ فون کیا، ہماری ایک بلڈنگ تھی، آپ نے شاید یاسین اسکوئر جہاں میں رہتا تھا، وہ 126 فلیٹوں کی بلڈنگ ہے،
قسمت شروع سے جو ہے 26 کی طرف ہی لے کے جا،
وہ 126 فلیٹ کے اندر تیسری منزل میں رہتا تھا.
تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو جانور باندھنے آتے تھے نا تو وہ ہمارے بلڈنگ میں پارکنگ میں جانور باندھتے, تو یونین کی طرف سے مجھے ذمہ داری مل گئی تھی کہ تم جانور باندھوا لیا کرو, ان سے 200 جو بھی لینے ہوتے تھے پیسے صفائی سفرائی کے وہ رسید کاٹتا تھا, ساتھ ساتھ قربانی کی کال کے لیے رسید کاٹ دیتا تھا, منع نہیں کرتے تھے. تقریباً میں کہہ سکتا ہوں, تقریباً میں کہہ سکتا اگر میں کسی کے پاس جاتا تھا تو 99% مجھے کو منع نہیں کرتا تھا,
ابھی 100% منع نہیں کریں گے. اچھا یہ بائک کو اٹھاتے تھے؟
ہاں موٹر سائیکل سے. میں قربانی کی کھال اٹھانے کے لیے شہید ملت روڈ پہ جاتا تھا, قربانی کی کھال اٹھانے کے لیے میں گلستان مصطفیٰ تک جاتا تھا میرے رشتے داروں کے یہاں,
میمن نگر کی سائڈ
پہ. ہاں بہت آگے تک جاتا تھا, موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ میں لے کر, مطلب مجھے بس یہ تھا کہ میں اٹھانے جاتا تھا. وہ ٹوکری ساتھ ہوتی تھی, اسلام آباد کا ساتھ ہوتا, کوئی نہیں ہوتا تھا. پیچھے میں دو ہینگر لگاتا تھا, قربانی عید آنے سے دو دن عید سے پہلے میں موٹر سائیکل میں پیچھے دو ہینگر لگاتا تھا,
جیسے وہ دودھ کی گاڑی
میں ہینگر لگاتا تھا تاکہ اس کے اندر میں باسکٹ اپنی لٹکا سکوں, کوئی نہ بھی ہو نا
کپڑے خراب نہ ہو.
کپڑے تو خراب ہوتے تھے لیکن ہم اپنا جوڑا رکھتے تھے, چونکہ میں نے گلزار بھی مسجد میں نمازیں پڑھنی ہوتی تھی, وہ گھوم پھر کر میں وہیں حاضر ہو جاتا تھا, وہیں ہمارا بستہ لگتا تھا. یعنی کوئی کیسا ہی مطلب ہوتا تھا نا, بھلے کوئی اور بھی کھالے جمع کرتے ہوں گے لیکن یہ دیکھتے تھے یار عمران آیا عمران کو دے دو. تنظیموں والے بھی
کچھ مسئلہ تھا آپ کا,
پورا سال ملتے تھے, سال میں ایک دفعہ نہیں آتے تھے سلمان بھائی
جی,
ہم سال میں ایک دفعہ نظر نہیں آتے تھے, ہم پورا سال علاقے میں رہتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, الحمدللہ ان کی دکھ درد میں ان کے ساتھ رہتے تھے, قبرستان جاتے تھے, جنازوں میں جاتے تھے, اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم صدائے مدینہ میں تقریباً روزانہ صدائے مدینہ لگاتا تھا.
یعنی آپ فارغ آدمی تھے؟
ہاں میں فارغ آدمی, آپ بھی فارغ آدمی ہوں, جیسا آج فارغ ہو نا ویسا ہی فارغ تھا.
نہیں مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے, اب ایک اسلام بھائی اسے کام بھی کرنا ہے, جاب پہ جانا ہے, اس کی معاشی سے
ہمارے اپنا بزنس تھا, آفس پہ بھی جاتے تھے تو دن میں کون سا,
وہ تو نہیں کر سکتا نا, وہ بری ذمہ
نہیں, کیوں نہیں کر سکتا, صبح فجر میں کون سی آفس تھی, صدا مدینہ فجر کی نماز میں, لیکن یہ قربانی کے دنوں میں چھٹی ہوتی تھی, آپ کا کام کھلتا تو مجھے پتا نہیں, ہمارا تو کام بند ہوتا
ابھی تو کھلنے لگا ہے,
ہمارا کام تو بند ہوتا تھا
حضور ابھی تو کھلنے لگا.
رمضان مبارک کے اندر مدنی عطیہ جمع کرنے میں کوئی آفس یا کوئی کاروبار کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, میرے جن سے مراسم تھے تعلقات تھے الحمدللہ ان کو فون کرتے تھے اور وہ اپنی زکات دے دیتے تھے, بیرون ملک ہمارے عزیز رشتے دار ہوتے تھے ان کی زکاتیں آ جاتی تھیں, اب بھی میرے رشتے دار اب بھی میری زکات میں زکات جمع کرتا ہوں. اور
مدنی ماحول کے لیے
اپنے لیے کیا
لینے
لیتا ہوں نام اس طرح کی کوئی چیز کی ہماری ڈیمانڈ
فرما دیں, کیونکہ نیوز بھی ہے پھر مدنی کسوٹی بھی ہے دیگر بھی معاملات ہیں کہ بعض اسلام بھائی اس حوالے سے جو ہے نا وہ شرماتے ہیں کہ ہم عطیات کیسے مانگیں کسی کے پاس جا کے سوال کیوں کریں. اچھا بعض اوقات وہ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم کریں,
کر لیں گے تو جھجک نکل جائے گی,
مدینہ بات ہی ختم کر دی نا جی. ویسے مہروز بھائی جو مزہ ہے نا کھالے اٹھانے میں, اللہ 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 سبحان اللہ,
کھالے اٹھانے میں بہت مزہ ہے. اچھا پھر 27-28 سفر ہونا تو ٹینشن ہو جاتا تھا کہ اب تک جھالرے لائنیں لگی نہیں ہمارے گلی کے اندر, یعنی یکم ربیع الاول چاند نظر آتے ہی گلزار ابھی مسجد سے میں نے اعلان کرنا ہوتا تھا کہ عاشقان رسول کو مبارک ہو ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا, اور پھر وہ بتیاں جلاتے تھے گلیوں میں, بالکل یہ تھا میں اپنی بلڈنگ میں لائٹیں لگاؤں یہ محلوں میں لائٹیں لگاؤں, یہ پتا ہوتا تھا ہمارے اسلامی بھائی کو کہ یہ اس نے چاند رات
کو گھر گھر جا کے پہلے چندہ اکٹھا کرتے تھے, لاؤ پہ نکالو پیسے لائٹنگ لگانے,
الحمدللہ ہم لوگ آپس میں مل کر کر لیتے تھے.
لائٹیں لگانے سے دل کی بھی لائٹ کوئی جلتی کہ نہیں جلتی؟
مزہ آتا ہے بلکہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہوتا تھا, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے کہ ہم نے ایک بلڈنگ میں لائٹ لگائی تو بلڈنگ کی وہ جو بلب تھا نا وہ گیلری ہے نا گیلری پہ بالکل بیچو بیچ آتا تھا نا, یہ بیچو بیچ لگائیں, اگر آپ دیوار سے لگائیں گے نا تو ہوا آئے گی تو دیوار سے جب بلب لگے گا تو ٹوٹے گا, تو دیوار سے نہ لگے بلب, ایسی جگہ لگے کہ اگر ہوا آئے نا تو بلب کسی چیز سے ٹکرائے ہی نہیں تو بلب ٹوٹے گا نہیں, تو ہم یہ بھی احتیاط کرتے تھے. تو وہ بلب لگایا نا وہ روشنی جلتی نا تو جس کے گھر میں یہ روشنی جاتی تھی نا وہ کمپلین کرتا تھا کہ یار یہ بلب نکالو. اچھا اس میں لوگوں کو شک ہوا کہ تو جب شک ہوتا تو بولے نہیں دو لگاؤ, ہم نے معلومات کی
نہیں یار منع کرتا ہے تو کیا. پتا چلا کہ وہ بیچارہ مریض تھا, اس کی آنکھوں کو تکلیف تھی, چشمے پہنتا تھا آنکھوں کی تکلیف, اس کی روشنی سے رات کو اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی, ہم نے وہ بلب نکلوا دیا. یار آقا کے میلاد کی تیاری کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیسا یار, تو کسی کو ہم کیوں تکلیف دے کسی. ہاں اگر کوئی خود ہی تکلیف اٹھاتا ہے تو ہم تو مرچیاں لگاتے ہی رہتے ہیں, بہت اچھی روشنی ہے اس میں بھی, ہمارے تو جو جالڑ کی مرچیاں میں تو ہمارے تو مرچیوں میں بھی روشنی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم مرچیوں سے روشنیاں لیتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے, تو یہ کرتے تھے, تو ایسا ہوتا ہم لوگ الحمدللہ خود ہی کر لیتے تھے سب کچھ. اللہ تعالیٰ
کرنا ہے, لائٹیں لگانی ہے, جھنڈے لگانے, لیکن لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے,
لگانا ہے, ہم جھنڈے بھی لگا دیتے اور گھروں گھروں میں جھنڈے لگا دیتے, بلڈنگوں میں جھنڈے لگا دیتے, لیکن اس وقت بھی یہ سڑک پر لگانا, یہ لگانا, وہ لگانا, امیر سنت کے صبح بہارا کے مدنی پھول ہمیں یاد ہوتے تھے, نہیں کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین.
کسوٹی کی طرف یقیناً آنا چاہیے,
مدنی کسوٹی,
مدنی کسوٹی پہنچنا ہے, 11 سوال کر لیں, 12 پر پہنچنا ہے آپ کو, اور گھڑی چلا دیں جی.
آپ کا سوال ہوگا, ہمارا جواب ہوگا, اور یہ بعد میں طے ہو جائے گا کہ ہم نے جواب غلط دیا تھا, جواب میں ہم نے گھمایا تھا نہیں گھمایا تھا, کیونکہ بعض اوقات اس بحث میں جب جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اشارہ دے جاتے ہیں.
انسان ہے,
انسان
تو نہیں, لا اتنی خوشی ہو رہا لا بول گیا, آپ کو افسوس ہونا چاہیے یار عمران کا جواب غلط ہو گیا, محبت تو یہی ہوتی ہے.
اب غلط
ہمارا ٹھیک ہو گیا نا, ہم نے ٹھیک جواب دے دیا جی.
اچھا مقام ہے,
مقام ہے, نعم.
مدینے میں
جی,
مدینے میں,
مسجد نبی شریف میں
جی ہے, سلمان بن جلدی
پوچھا آقا کے پہلو میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
نعم,
مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ مجھے بتائیں پہنچے کیسے,
آپ تو یہ سوچ رہے ہیں پہنچے کیسے, مجھے پتا کیا تھا کل جب ہم یہ طے کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں مدنی کسوٹی بولنا ہے اور نگرانی شورا نے فٹافٹ بول دینا مزار صدیق اکبر, صحیح سی بتائیں شروع میں آپ کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا؟
پہلے ذہن میں شخصیت تھی, جب شخصیت کا آپ نے منع کیا تو مزار شریف آ گئی.
مزار ابو بکر صدیق کیسے بولا,
ان کا ٹائم ہے, ان کا موقع ہے, آپ نے
نہیں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس پہ خطرہ ہو کہ اس میں تو آپ پہنچ ہی جائیں گے, تو وہ تو ہم رکھیں گے نہیں, اس پہ آپ پہنچیں گے.
آپ کے بارے میں بھی ایسا اس نے تو میرا بنا نہیں ہے,
نہیں کل ایک اسلام اکبر بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں
ابھی آپ کے بارے میں میرا دوست بنا نہیں ہے,
کل آپ جب کل ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہ ہو رہا تھا مشکل,
مدنی کی روٹی بدل لیں,
یہ چوتھے سوال میں پہنچ گئے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے.
یہ تو بھائی پہلے بار ہمارا,
ارے بھائی تو مل کر آیا ہوں کسی سے,
ہم آپ کے بچے تو آگے جا رہے
ہیں, مل کر آیا یار, اس شخصیت کو کریڈٹ تو دو یار,
کیا بات ہے, کوئی شک نہیں, سبحان اللہ. حضور ایک اور بات جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر کچھ مدنی پھول بھی ہو جائیں, نیوز کی طرف بھی آنا ہے, خبروں کی طرف بھی آنا ہے, لیکن ایک بات, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سٹیٹس, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, یہ افضل والا, ساری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا عبادت کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا, عبادت میں رغبت کرنا, کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسے آج تو کچھ بھی نہیں حضور ہوتا, ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ مذہبی حلیہ بنایا ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹلی دین متین کے احکامات کے خلاف اور اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. صدیق اکبر کا عبادت گزار ہونا اور عام ایک شخص کا جو ظاہری طور پر جو ہے وہ لباس خضر میں راہزن بنا ہوا ہے, وہ جو ادھر سے ہٹا رہا ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی, یہ پڑھنے کی, بس ہمارے فلاں پڑھ گئے, ہم نے یہ کر دیا, وہ ہو گیا تو یہ تو فلاں کرے گا, کیا فرمائیں گے آپ اس کو؟
دیکھیے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو اس قدر واضح انداز میں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے لکھا ہے اور ایسے پیارے پیارے احکامات اس میں عطا فرمائے گئے, اور قرآن کے اور حدیثوں کے ذریعے اور بزرگوں کے اقوال اور افعال کے ذریعے اتنی واضح طور پر چیزیں موجود ہیں, اگر تھوڑا سا مذہبی لوگوں سے آپ کا تعلق ہو صحیح معنوں میں تو ایک معلومات ہو جاتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سفر میں ایک اسلامی بھائی سے رابطہ ہوا, ماشاءاللہ میں جانتا ہوں وہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی سے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ہمارے ماحول میں ڈھلے نہیں ہیں, وابستہ ہیں, باپا کے مرید بھی ہیں. بات پر بات چلی تو میں نے ان کے سامنے پیر کی چار شرطیں بیان کی جی. ان کے لیے وہ شرطیں نہیں تھیں, مطلب نہیں سے مراد یہ کہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کامل پیر ہوتا ہے جس کے باپا کے مرید ہیں, لیکن وہ چار شرطوں کی جب میں نے ان کو ڈیٹیل دی نا
جی.
جیسے فاسق کے مولین، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک تعداد ہے جو فاسق کے مولین کے معنی نہیں سمجھتی،
جی
اعلان یا گناہ کرنے والے. پھر انہیں بتایا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے فاسق کے مولین کر رہی ہوتی ہیں نارملی طور پر. وہ تو ہی وہ شاکڈ، مطلب بالکل وہ ایک سکتے کے عالم میں آ گیا کہ یار یہ اب کیا بولے. مگر یہ ہیں چیزیں جو انسان کو فاسق کے مولین بنا دیتی ہیں. وہ بھی میں نے چند چیزیں بیان کی تو وہ تو بالکل اکے بکے رہ گئے. تو ایسی صورت حال میں لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے. یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے اس میں بہت کام ہے، اور جو واقعیتاً امت کے مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، علماء حقہ، علماء اہل سنت، جو اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کے ساتھ ملنا، کس کے ساتھ اٹھنا، کس کے ساتھ بیٹھنا، کس کے ساتھ بات کرنا یہ غلط ہے، کس کے ساتھ ہاتھ ملانا غلط ہے. اسلام جو اخلاق اور نرمی کا درس دیتا ہے کون دے گا؟ لیکن جہاں پر اسلام و دین نے جس چیز سے ملنے کو، جس چیز سے بات کرنے کو، جس سے کچھ کرنے کو روکا ہے، وہی حق ہے، وہی درست ہے. وہ کوئی جبر نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں ہے، وہ کوئی زیادتی نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور مطلب بالکل ہمارے اخلاق اور کردار میں نرمی ہونی چاہیے. مگر ہمارے عقائد و نظریات ایسی سیسا پلائی والی دیوار ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی بھی غیر شرعی اور غیر اخلاقی نظریات کی کیل کو ٹھوک نہ سکے، ایسے پتھر کی طرح بنے رہیں. تو ایسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والے افعال اور اقوال اور اعمال کا فیضان جاری ہوگا. یہ بالکل اپنے نظریات، اپنے معاملات میں ٹھوس تھے، کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب واقعہ معراج ہوا اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے جو صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سفر کیا، تو آپ فرماتے کہ صاحب نے فرمایا، درست فرمایا. تو ہمارے صاحب نے، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، درست فرمایا. بالکل وہ بات یہ بات ہی ختم کر دیتے تھے.
سبحان اللہ.
تو یہ شخصیت تھی.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی محروز بھائی،
یہ کچھ نیوز ہیں، خبریں ہیں اس ہفتے میں ہونے والی.
اللہ اللہ اللہ.
اب یہ ہوتی دل خراش ہے، کچھ ہم اس کو سینسر کر لیتے ہیں اپنے طور پہ، مدنی ترکیب میں لے آتے ہیں تاکہ وہ. ایک یہ کہ کراچی میں بائک رائڈرز جو ہوتے ہیں، رائڈنگ کرتے ہیں، ریسے لگاتے ہیں موٹر سائیکل کی، ان کا
ایک بائک رائڈر وہ ہوتے ہیں جو ہوٹلوں پر ہو، جو وہ
نہیں نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ریس لگاتے ہیں، ون بیلنگ وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں. تو وہ ڈیفینس فیز 8 میں دو دریا کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل تھی اسی طرح کی ریس کے سلسلے کی، اور وہ کار سے ٹکرائی ہے، اور جو بائک رائڈر تھا، چلانے والا تھا، وہ انتقال کر گیا. شدید چوٹیں آئیں اور پھر انتقال کر گیا.
اللہ اللہ اللہ. اب ایسے تو دیکھیں بہروز بھائی، کئی واقعات ہوئے ہیں. اگر وہ انتقال کرنے والا مسلمان ہے، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کے ساتھ میں تعزیت بھی کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک صدمہ ہے. اور ابھی ایک شخص سے میری بات ہوئی تھی، تو وہ بھی بعض ایسی چیزوں میں مبتلا تھے کہ جیسے نہیں کہ آدمی اوپر رہ کر اپنے آپ کو موت کی دعوت دیتا ہے. تو ان کے والد صاحب بےچارے مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو سمجھاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار، یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تمہیں اچھا لگے گا تمہارا جنازہ اس کے کاندھے پر ہے. وہ سکتے میں آ گیا. کیوں ایسا کام کرتے ہو یار، کہ اس تمہاری جوانی میں تمہارے جانے کا دکھ تمہارے گھر والوں کو نہ کریں، ایسا کچھ سمجھداری سے کام لیں. اور یہ ڈیڑھ ہوشیاریاں ہیں، ادھر ادھر موٹر سائیکل چلاتے. اب یہ نوجوان سن بھی رہے ہوں گے، نہیں سن رہے ہوں گے، پتا نہیں ہے.
دوسرے لوگ بھی آزمائش میں آتے
ہیں، تو یہ نہ کریں، دیکھ دیکھ کر یہ کرتے ہیں. باقی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے.
کیسے سمجھائیں؟
عبرت لیں گے تو سمجھیں گے، باقی کہیں گے یار وہ اس نے یوں غلطی کر دی تھی، یوں غلطی کر، ہم نہیں کرتے.
ٹیکنیکل فولٹ بتائیں گے.
ہاں تو وہ آپ سے بھی ٹیکنیکل فولٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایکسیڈنٹ تو راہ چلتے ہوئے سڑک کے کنارے پہ بھی چلتے چلتے پیدل چلنے والا کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ ڈیل ہوشیاری کر کے مرا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. کوئی یہ نہیں کہتا. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے اسی طرح کی باتیں ہوں گی، نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی بالکل باتیں. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں.
قرآن کریم کی آیت کا مضمون آپ نے ترجمہ کیا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
اپنے ہاتھوں اپنی آپ کو ہلاکت پہ پیش مت کرو.
جی
اللہ اکبر کبیرہ. اٹلی میں یورپ کا سب سے متحرک آتش فشاں پھٹ پڑا. فضا میں پتھروں اور راک کی بارش سے سیاحوں سائنسدانوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. اور تفصیلات بھی ہیں, ویڈیو بھی, ایک ویڈیو دیکھ لیں پہلے اس کی پھر آگے.
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ پہاڑ سے آگ نکلتی ہے. اور آگ کا جیسے دریا بہتا ہے نا,
جی
دیکھو
لاوا نکل رہا
ہے. ہاں کوئی سائنس روک کے دکھا دے اس کو.
سائنس تو کہتی ہے نکلنا چاہیے.
نہیں لوگ نکلنا, وہ سائنس کی مرضی ہے, وہ نکلنا چاہیے. نکلے نہ نکلے سب اللہ کی مرضی ہے. یہ نکلنا چاہے سائنس کو روک کے بتائے, زلزلہ آنا چاہے سائنس کو روک کے بتائے.
نکل رہا ہے ایسا ایسا جیسے ہوتا نا, آتا رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں
اسے دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے. اسے دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آنی, یعنی اگر کوئی ایک تصور کرے کہ کسی کو گناہ کی وجہ سے اسی آگ کے جہاں سے لاوا پھٹ رہا ہے نیچے آگ ہی آگے کوئی اس کو اوپر سے ڈال دے, وہ ڈالنا کیا ہے, اس کے تو قریب ہی جائے گا تو ختم ہو جائے گا, جھلس جائے گا. یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے.
اللہ
تو یہ آگ, اچھا جہنم کی آگ تو کالی ہے, سیاہ ہو گئی ہے, اس کو اتنا دھکایا گیا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے. دنیا کی آگ کے شر سے بچائے, جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور
یہ دیکھیں نا آپ جس نہج پر بات لے جا رہے ہیں یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے. لوگ تو حضور تفریح کرنے جا رہے ہیں, لاوا بھر رہا ہے, ادھر ویڈیوز بنا رہے ہیں, کھڑے ہیں آپس میں گپے لگا رہے ہیں, وہاں ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر طرح کے لوگ جانے والے ہیں.
کئی سائنسی نظریات نے نا سلمان بھائی ہمارے خوف کی کیفیت کو اور ہماری عبرت کی کیفیت کو ٹھیس پہنچائی ہے. مثال دیتا ہوں, میں کینیا میں تھا
جی,
اور کینیا کے شہر نیروبی میں ایک مدنی حلقہ تھا. اس میں بات ہو رہی تھی زلزلے کی, وہاں کچھ 200-250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر بتایا گیا کہ جناب وہ زلزلے کا اصل مرکز ہے, وہاں سے زلزلہ آیا. زلزلہ آیا تو ان دن وہ سائنس کہہ رہے تھے. میں ان کو زلزلے کا جو اصل سبب تھا وہ ہے ارادہ الہی,
اللہ
تعالیٰ کا ارادہ فرمانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقام کے لیے زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے تو کوہ قاف ہے, موٹے قاف سے اس پہاڑ ہے, کوہ قاف یعنی کاف نام کا پہاڑ ہے, اس کی جڑیں ساری زمین میں داخل ہیں.
جی
اللہ کریم اس پہاڑ کو ارشاد فرماتا ہے اور وہ پہاڑ اس مقام کے ریشے کو حرکت دیتا ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب سائنس بولے کہ پلیٹیں ہلی یہ ہوا, ٹھیک ہے. میں
جو آپ فرما رہے ہیں نا جی, دس تھیوری ہیز بین پروڈ بائی سائنس,
ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ یہ چیزیں ہیں, اب کوئی اب یہ ہوا نا تو اب میں نے کہا یار اچھا پھر اس کا سبب کیا ہے. یہ اس ارادہ الہی کا بھی ایک سبب ہے. اعلی حضرت نے جو بیان فرمایا وہ ہے لوگوں کے گناہ, ٹھیک ہے. زلزلہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. تو اب یہ کہ لوگوں کے گناہ یعنی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ فرمانا کہ وہاں زلزلہ آئے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ نظریہ انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسرے نظریے یہ انسان کو تحقیق کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفاتی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے.
آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں واقعی میں یہی ذہن ہونا چاہیے, لیکن اب جو ہے نا اویئرنیس کا دور ہے. ہم بڑے باشعور لوگ بننا چاہ رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ بننا چاہ رہے ہیں, ہم باخبر لوگ بننا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس کی بھی تحقیق پڑھتے ہیں, اس کی بھی تحقیق پڑھتے ہیں, اس کی بات بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں, اس کا فیچر بھی پڑھتے ہیں, اور اس کا جو ہے نا کالم بھی پڑھتے ہیں.
جس کا کالم فیچر دیکھو, ایک تو ہر ایک کا فیچر اور کالم پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, بالکل ہر ایک کا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا فیچر کالم پڑھا بھی ہے, بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تحقیق کو اسلام کے اصول کے مطابق معلوم کرے. آپ نے ایک سائنسی تحقیق اور سائنسی نظریے کہ آپ کے نزدیک جو قابل تھا اس کا نظریہ آپ نے پڑھا کہ یار یہ بہت محقق اور مطلب کہ کوالیفائیڈ قسم کا آدمی ہے, سرٹیفائیڈ ہے, کوالیفائیڈ بھی ہے سرٹیفائیڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی میں نے تحقیق پڑھی ہے. بٹ بینگ اے مسلم اس کی اس تحقیق کو
اسلام و دین کا جو سرٹیفائڈ پرسن ہے، اتھورائزڈ پرسن ہے، کوالیفائڈ پرسن ہے، آپ اس سے کمپیریزن کی تو کریں کہ آپ نے یہ کوالیفائڈ، اس شعبے کا اتھورائزڈ اور اس شعبے کا سرٹیفائڈ آدمی ہے جس نے یہ تحقیق دی ہے، آپ اسلام اور دین کے کوالیفائڈ، اتھورائزڈ اور سرٹیفائڈ پرسن ہیں، آپ اس تحقیق کو اسلام کی تحقیق کے اوپر معلومات کر کے دیں کہ از اٹ ٹروت، یہ سچ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، فیصلہ وہ کرے گا نا، فیصلہ وہ تھوڑی کرے گا، اور مسلمان اس کے فیصلے کو مانے گا جو کہ اس تحقیق کو سمجھا. اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ یار یہ مطلب جس مفتی صاحب کا کہہ رہے ہوں گے وہ اتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہے، تو بھائی انہوں نے جتنا انہوں نے جو پڑھا لکھا ہے نا اسی کی تو ان سے سرٹیفائیڈ مانگ رہے ہیں، انہوں نے جو پڑھا لکھا ہے نا وہ اس نے نہیں پڑھا لکھا، اور آپ نے دونوں نہیں پڑھا لکھا، آپ تو دونوں کی آپ نہ وہ ہوگا نہ وہ ہوئے ہو، تو آپ تو ہوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میجورٹی ہے. تو ایک مسلمان تو جاتا ہی اسی طرف ہے کہ جس طرف اس کو دین اور اسلام اس کی تمام تر چیزوں کو انڈوس کرتا ہے کہ ہاں آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ سوچ، آپ کا نظرہ درست ہے، خواہ اس کا تعلق زلزلے سے ہو، خواہ اس کا تعلق بارش سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سائنسی یا تحقیقی نظریے سے ہو، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہو، ان تمام تر ہونے والی چیزوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اسلام و دین اس کے ہونے اور اس کے وقوع پذیر ہونے اور اس کے ہو جانے کا کو انڈوس کرتی ہے یا نہیں کرتی اسلام و شریعت. انڈوس کرے گی تو وہ مانی جائے گی، اسلام شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر بہت ساری تحقیقیں آسمانوں کی، تو خلاؤں کی، تو بادلوں کی، تو جانا زمین کی، تو یہ بہت سارے مطلب کہ نالج ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت ساری ایجوکیشنز ہیں جو کہ بڑھ رہی ہیں، اتنے اس کے سبجیکٹس بڑھ گئے ہیں، وہ سائنس کے نام پر، تو بایولوجی کے نام پر، تو فزکس کے نام پر، تو فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، پی ایچ ڈی کے نام پر، کوالیفیکیشن کے بہت سارے ونڈوز کھولی گئی ہیں. مگر میں ایک مسلمان کو ضرور عرض کروں گا کہ ہر تحقیق کو اسلام و دین انڈوس کرے گی، تب بھی وہ تحقیق صحیح ہے. اسلام کہے گی صحیح ہے تو صحیح ہے، اسلام کہے گی نہیں ہے صحیح نہیں صحیح. اور یہ ہاں یا نہ کہنے والی جو پرسنالٹیز ہیں وہ مفتیان کرام ہیں، کیونکہ ہم جو ان سے انڈورسمنٹ لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ جو تحقیق ہمارے سامنے دنیا میں آئی ہے، آیا قرآن میں اس تحقیق کے ہو جانے یا نہ ہو جانے کا کوئی بیان ہے؟ حدیث میں اس کا کوئی بیان ہے؟ فقہاء کرام نے کوئی بیان کیا؟ تو چونکہ وہ قرآن پر، حدیث پر، فقہاء اور دیگر اقوال پر وہ نظر رکھتے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں از اٹ پاسبل اور ناٹ، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اسلام اس کو انڈورس کرتی ہے نہیں کرتی، ادر وائز ہم غلطی کر سکتے ہیں. یہ آج کل ہونے والی ایک موضوع بحث ہے جس کو میں نے اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے بیان کیا. یہ بھی مجھے کل ایئرپورٹ سے آتے آتے گھر تک پتا چلا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے. تو یہ میں نے چلے سوچا کہ آپ تک کوئی اپنی موٹی عقل میں جو بات آ رہی ہے وہ پہنچا دوں.
ایک اور نیوز ہے اگر آپ بس بل جل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو الگ الگ خبریں ہیں، ایک لڑکی نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی.
اللہ اللہ اللہ.
وجہ نہیں پتا خودکشی کی. دوسری لڑکی نے بھی خودکشی کر لی، طریقہ کار بھی نہیں پتا. اور خبر یہ ہے کہ والد نے ڈانٹا تھا اس پہ دل برداشتہ ہو کر، اور یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اے لیول کی جو اسٹوڈنٹ تھی.
اب اللہ عالم کس بات پر ڈانٹا ہوگا، باپ کے ڈانٹنے، والد کے ڈانٹنے پر بھی کوئی مطلب احتجاج کرتا ہے کیا؟ ماں یا والد جب بھی ڈانٹے نا احتجاج نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایسا مطلب ماں باپ ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں تو نہیں، احتجاج نہیں کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ نرمی کریں، پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں. اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ اگر بچوں میں کسی قسم کی لت پڑ جائے نا تو اس میں تو بہت زیادہ ہم کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اتنی آسانی سے لت نکلتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب.
اچھا چلیں، چلتے الفابیٹ کی اس طرف کی طرف چلتے ہیں. لفظ ہے، بوجھنا ہے، آپ نے بتانا ہے. چلیں جی، دکھائیں کیا ہے، کتنے الفاظ دکھا رہے ہیں. اچھا
زیڈ،
ٹوٹل سات الفاظ ہیں.
یہ آپ کا ایس ایم ایس مل گیا ہے، تھوڑا ٹائم تو میں میسج پڑھ دوں.
جی جی جی.
یہ یونس بھائی، یونس پٹنی، آپ کا ایس ایم ایس میرے پاس تحریری طور پر آ گیا ہے. بالکل میں جو جس دکان کا نام آپ نے لیا ہے اس پر بیٹھا کرتا تھا، اور میری آفس کے پاس ہی یہ چیز تھی. اللہ تعالیٰ
آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے, اور یہ کہ مجھے میرے بہت سارے پرانے دوست واقعی یاد آتے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے پرانے دوست یاد آتے ہیں. جی واقعی مجھے میرے پرانے دوست بعض اوقات تو بہت یاد آتے ہیں, بعض تو واقعی یاد آتے ہی رہتے. تو میں انشاءاللہ میں نے نیت کی بھی, آپ کو ان کو پتا ہے مد اسی سلسلے میں, کہ اپنے پرانے دوستوں کو جمع کروں گا. بہت بڑی فیلڈ تھی, یعنی یہ ایک نئی فیلڈ ہے, یہ ایک نئے ہمارے دوست ہوتے تھے اس طرح کے.
کیوں اتنے دوست کیوں بنائے تو ریاض کیوں آتے ہیں؟ اب بھولتے
پھرتے تھے, باہر ہی رہتے تھے, گھروں میں وقت کم گزارا ہے, باہر
جانے کا کیسے موقع مل رہا
ہوتا ہے یار, وہ کدھر چلا گیا. کبھی جیسے ان سے مل لیا تو پتا چلا یار ہمارے تو دس تھے, دس میں سے ایک ملا, تو وہ ایک ملا تو نو باقی یاد آ جائیں گے, اور وہ کیا ہے, وہ کہاں ہے, آج کل وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے نا, پرانے دوست یاد آتے ہیں. ہوتا ہے ایسا, اچھا لگتا ہے. باپا کے پاس بھی, باپا کے بہت پرانے ایک دوست جمع ہوئے تھے ایک مرتبہ, وہ بھی ایک یادگار ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ پرانی یادیں ہوتی ہیں انسان اس میں اپنے. اچھا کر رہے ہیں وہ, چلیں دکھائیے.
ہاں جی زید,
چھ حروف الفابیٹ جو ہیں وہ آپ نے بتا دیں.
اے
اے اے ہے جی اس میں. او ہو ہو ہو, ایک ہی تو بہار آ گئی ہے, ایک کی بجائے تین ہی آ گئے.
یہ ہے یہ
آر,
آر نہیں
نہیں نہیں آر نہیں ہے,
نہیں
نہیں. آپ اپنے نام سے مدد لے دیں کچھ,
نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے کہ فلاں شے کا نام.
نہیں نہیں کچھ
ہم نے
کچھ
نہیں بتا دیا آپ.
ہاں نہیں وہ تو میں بتا دوں گا, مطلب کوئی ایسا ہو نا دائرہ کار. اب آپ دنیا میں کوئی بھی لے کر آ جائے مجھے کہیں گے آپ اس کو لے جائے, یہ کسی مقابلے میں نہیں ہوتا ہوگا.
اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس میں؟
کچھ بھی نہیں ہوگا, میں آپ اشارہ کر دو گے میں جواب دے دوں گا, زیادہ یہی ہوگا.
زیادہ سے زیادہ آپ نہیں بتا پائیں گے. آپ اتنی ہر دفعہ
آپ یہی نہیں چاہو گے نا
جگہ بتا دو, کیٹیگری بتا دو.
آپ بھی تو نہیں چاہو گے نا کہ میں نہیں بتا پاؤں, آپ مجھے تھوڑا تھوڑا اشارہ دے دو گے میں پہنچ جاؤں گا, یہی ہوگا.
اشارہ تو جو ہے جو دے گا وہی دے گا سو دے گا. جی بتائیے, تین ہے تو ہیں, آر نہیں ہے اس میں.
آپ
کو گھڑی نہیں لگ رہی نا,
آپ کو فرما رہے تھے آپ کے مددگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پر.
میں نے موبائل الٹا رکھا, بے بے
نہیں آپ دیکھ, ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ دیکھیں کچھ چیزوں کا اختیار ہمارے پاس ہے.
ارے میں دیکھ لوں گا, آ جائے گا.
ہاں دیکھ لیں
بالکل اجازت ہے. آپ آن کر اسکرین سامنے رکھیں, دیکھیں لے لیں مدد لے لیں.
اچھا
ہم جملہ نہیں لینی, یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو, یہ نہیں اب جو مرضی کر رہا ہو.
مجلس کی اجازت دی ہے اور ویسے بھی ہم تو قائل ہیں نا مدد لینے.
اچھا میں باہر سے مدد لے سکتا ہوں,
لیکن باہر سے گھر والوں سے.
گھر والوں نہیں نہیں سب
نہیں, مطلق نہیں ہے یہ, یہ مقید ہے حضور. ہاں جی
ایسا نہ کرے, پھر آ جائے گا مجھے اشارہ.
اور مطلق ہو تو مطلق بھی, تو ویسے
نام سے بھی مدد لے سکتے ہیں, اتنا پیارا نام ہے آپ کا.
ہاں نا الحمدللہ.
آر تو نہیں ہے نا عمران میں؟
جی
عمران میں آر بھی آتا ہے.
آر ہے نا تو اور بھی تو ہے,
آر نہیں
شروع بھی ہے آخر بھی ہے کہیں سے, مطلب
درمیان بھی ہے.
درمیان بھی ہے
جی. بتائیں گھڑی لگائیں ساتھ میں جی, ورنہ باتیں ہوتی رہیں گی اسی میں جو ہے وہ نظام چلتا رہے گا. تین اے آ گئے ہیں اس میں, آر نہیں ہے اس میں, زیڈ پہلے سے تھا.
آپ کا نام آپ کو نصرت فراہم کر سکتا ہے.
اللہ حق ہو.
این
این این ہے جی اس میں, این بھی ہے. یہ بن گیا جی؟
نہیں نہیں سلمان بھائی کچھ نہیں بنا,
ابھی کچھ بھی نہیں بنا. کیا لفظ اس دفعہ لیا جی,
دونوں کونا رہ گئے یار.
یہی تو بات ہے جی, ماشاء اللہ
آج تو مدد بھی نہیں آ رہی یار.
میں تو کہہ رہا ہوں اپنے نام سے ہی مدد لیں, حاجی عمران
ہے نا.
حاجی عمران تو نام نہیں ہے,
کہتے تو ہے نا نام, تو ظاہر سی بات وہ آپ کو عمران کہتا ہے.
لیں جی ہمارے پاس آ گیا جواب,
آئیے
اشفاق بھائی نے بھیج دیا ماشاء اللہ
ہے نا.
اشفاق بھائی ہمیں بھیجا ہے, نگرانی شروع کو بھیج دیتے.
آپ نے تو منع کیا نا,
بھیجے گی بھی تو یہ تھوڑی دیکھیں گے ان کا میسج.
ہاں
جی
میرے گھر سے ایس ایم ایس آنا ہے, میرے گھر سے واٹس ایپ نہیں آنا, بے فکر ہے.
ایس
میرے گھر سے واٹس اپ نہیں آتا
ماشاء اللہ
سبحان اللہ
ایس ایم ایس سے آئے گا
بھی سیکھنے کی ایک بات ہے جی
ایم
ایم تو لگا
ایم تو نہیں
ہے
ہاں ایم تو آ گیا نا
ایم کا ہے آپ نے ایم کا ہے
ایم کا ہے
ایم فار محمد نا
نہیں ایم کی جگہ کچھ اور لگا دیا
نہیں نہیں اب ہو گیا کہ
نہیں 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 لگا دیا
آپ نے غلطی میں لگایا نہیں نہیں بالکل یہ آپ نے ایم کہہ رہی ہے
آپ نے منع کر دیا نا نہیں ہے چلو یہ کیا یار آپ لوگوں نے نام رکھا ہے
سوچیں
ہاں سوچتے ہیں
لیکن یہ ہے یہ ہنسی غائب کر دے گا مسکراہٹ غائب کر دے گا چہروں کی جو ابھی ہمارے مسکراہٹ آ رہی ہے میرے ابھی غائب ہو گئی ہے
میری بھی غائب ہو گئی
سچی بات ہے آئندہ ایسا کوئی لفظ نہیں رکھیے گا کہ مسکراہٹ غائب ہو کیونکہ وہ اس سیگمنٹ ہے نا مسکراہٹ آتی ہے وہ یاد آیا مجھے تو غائب ہو گئی
شیر میں بھی ایک شیر میں بھی یہ ہے
اچھا جنازہ مجھے لگ رہا ہے
اللہ
جا اور ہا جے اور ہا ایچ اصل میں میں ہا نہیں نکال پا رہا ہوں اس لیے جنازہ تھا میرے ذہن میں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آخر میں اے آئے گا جنازہ ایچ آئے گا تو جے اور ایچ
چلیں اب درست ہو گئے چار غلطیوں کی گنجائش تھی نا اس سے پہلے ہی بتا دیا آپ نے
جنازہ
وہ تھا لیکن میرے آخر میں ایچ نہیں بن پا رہا تھا اس لیے کہ جنازہ ہا ایچ رہے گا نہیں رہے گا
جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے
اس لیے میں نہیں کر پا رہا تھا ٹھیک ہے چلے بے شک
میرے پیچھے چلے آؤ
تمہارا رہنما میں ہوں
ویڈیو سوال دیتے
میں مدنی نظام موتن داس مارکیٹ سے میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ روزانہ ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے کیا آپ تھکتے نہیں ہیں مشورے بیانات وغیرہ ایک ہی طرح کے کام سے آپ تھکتے نہیں ہیں
ایک ہی طرح کا کام تو روزانہ آپ بھی کرتے ہو گئے لیکن پتہ نہیں آپ تھکتے کہ نہیں تھکتے دیکھیے میں ایک طرح کا کام نہیں کرتا دعوت اسلامی اگرچہ ایک کورس ایک ہی کورس پر ایک ہی مقصد کے تحت ایک تحریک ہے لیکن اب جیسے ابھی میں سلسلہ کر رہا ہوں تو یہ اس کا پورا وہ
فارمیٹ
الگ ہے ابھی میں جا کے ایک مدری مشورہ کروں گا تو اس کا وہ ٹاپک الگ ہوگا تھوڑی دیر کے بعد جا کے ملاقات کروں گا تو وہ اثر تھا مغرب وہ اس کا الگ ہوگا مغرب کے بعد کے ایک مدنی مشورہ تو اس کا موضوع الگ ہوگا تو یوں مطلب 103 شعبے ہیں اتنے مدنی کام ہیں پھر اتنے سارے اور چیزیں بنی ہوئی ہیں تو یہ سارے کرے تو بالکل وہ یکسانیت نہیں ہے ہمارے اس میں چینج
بوریت نہیں ہوتی
چینج ہے بوریت اگر اللہ قبول فرمائے اور ہماری نظر یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے تو کیوں بوریت ہوگی یار
مدنی چینل دیکھتے رہیے سندور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام